غیبت کا کفارہ یا توبہ کیسے، ایک دفعہ اگر یہ گناہ ہو گیا تو اسے ریکٹیفائی کیسے کرے، اور نمبر چار غیبت کے سننے والے کی ریسپانسیبلٹی یا ذمہ داری۔ تو اب اس میں سے جو دو آخری باتیں وہ بہت مختصر پانچ پانچ منٹ کا مسئلہ، تو دو چیزیں جو اہم ہیں، نمبر ایک غیبت کی ڈیفینیشن اور نمبر دو کہاں کہاں غیبت کی اجازت، ان میں سے ایک آج کا ٹاپک ہے اور ایک انشاءاللہ آئندہ اتوار کا، اور آئندہ اتوار کو وہ باقی دو اور چیزیں اس کے ساتھ ملا کر یہ ٹاپک ایک حد تک کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ لیکن ڈائریکٹ اس ٹاپک پہ بات شروع کرنے سے پہلے، علیکم السلام، ذرا سا سلسلہ، ذرا سا ربط پرانی تقریر سے دے دیا جائے، اور وہ یہ کہ بعض گناہ اتنے زیادہ پھیل جاتے ہیں اور اتنے کامن ہو جاتے ہیں اور روٹین لائف میں اتنا زیادہ آ جاتے ہیں کہ پھر وہ گناہ ہمیں گناہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ جیسے پاکستان میں ابھی بھی یہ کنسپٹ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ شرابی ہے تو مجمع کو ایک شوق تو لگتا ہے، لوگوں کو ایک حیرت تو ہوتی، اور کمیونٹی کی حد تک غالباً یہاں بھی ابھی تک یہ ماحول ہے۔ ٹھیک ہے، یورپ میں یہ ماحول نہیں ہے، امریکہ میں یہ ماحول نہیں ہے، اگر کہا جائے کہ فلاں آدمی شرابی تو لوگ کہتے ہیں سو واٹ، لیکن غالباً ابھی لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ سو واٹ۔ ایک ایسا گناہ ہے کہ آدمی کا ذہن ہل کے رہ جاتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں آدمی ہوموسیکچوئل ہے تو شاید ابھی کمیونٹی بھی ایک مرتبہ ہل کے رہ جائے کہ کتنا بدترین اور کتنا برا آدمی۔ لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ایسے گناہ جو مور اور لیس اس کے قریب قریب ہیں، یا اگر بالکل اس جیسے نہیں ہیں تو بہرحال اس کے فوراً بعد ان کا نمبر آ جاتا، وہ چونکہ بہت کامن ہو گئے ہیں اس لیے ہمارے یہاں نہ اس پہ کوئی توجہ دیتا اور نہ ہی اس کی خرابی کو لوگ خرابی سمجھتے، جس میں جھوٹ ایک ایسا گناہ شامل ہے کہ جھوٹ کے حوالے سے تو ہمارے پاس وہ حدیث آتی ہے کہ جب کسی نے جا کے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول کیا کبھی مومن قتل کر سکتا، تو کہا نہیں، امپوسبل، مومن اور قتل کیسے ممکن، اور کیا مومن کبھی زنا کر سکتا، تو کہا ناممکن، اور کیا مومن کبھی شراب پی سکتا ہے، کہا ناممکن۔ نہیں، یہ حدیث جو ہے جس انداز سے میں بیان کرنا چاہ رہا اس کا الٹا انداز ہو گیا۔ پیغمبر، دوبارہ ذرا سا ریوائنڈ کیجئے تقریر کو، پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا کہ ہاں قتل مومن سے ممکن ہے اور زنا مومن سے ممکن ہے اور شراب مومن سے ممکن، لیکن جب چوتھا سوال پوچھا گیا جھوٹ تو کہا جھوٹ کبھی مومن سے ممکن نہیں۔ اتنا بدترین گناہ ہے کہ جھوٹ اور ایمان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا کامن کہ دو ہفتے پہلے شیخ جہاد اسماعیل کے لیکچر وہ جس انداز سے بتا رہے تھے کہ بہت سے جھوٹ باپ اپنے بیٹے کو سکھاتا اور اس کے بعد حیرت کی جاتی ہے کہ بیٹے نے یہ جھوٹ کیسے بولے، انہی گناہوں میں سے غیبت کا گناہ۔ غیبت کے گناہ کے حوالے سے شاید جھوٹ کے مقابلے میں ذرا سی اس کی خرابی ذہن میں ہے، مگر لوگ اس کے سامنے ہتھیار ڈال چکے، یعنی کہہ دیا جاتا ہے کہ بہرحال اس کا روکنا ناممکن، یا بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اتنی احتیاط تو صرف فرشتے ہی کر سکتے ہیں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ 10 گناہوں میں اس گناہ کو شامل کیا گیا۔ اور جیسا کہ ہمارے پاس دو حدیثیں دو الگ الگ ٹاپک کی، لیکن یہاں پہ اس کو ملا رہا ہوں، پہلی حدیث یہ، اور یہ حدیث ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جنہوں نے کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے یا قرآن کو تھورلی اسٹڈی کیا اور حدیثوں کو بھی چیک کیا، تو ایک عجیب بات ہمیں قرآن میں ہی نظر آتی ہے کہ قرآن آخرت کی پنشمنٹ یا ہیل یا جہنم کی پنشمنٹ کا تو ذکر بہت کرتا، پورے پورے پارے، پورا 30واں پارا، پورا 29واں پارا، پورے پورے سورے سے بھرے ہوئے، مگر عذاب قبر کا تذکرہ قرآن بہت کم کرتا، اتنا کم کرتا کہ بعض مسلمانوں نے تو چیلنج کیا کہ دکھا دو قرآن میں کہیں عذاب قبر کا ذکر، اور چونکہ قرآن میں عذاب قبر نہیں ہے تو جو چیز قرآن میں نہ ہو وہ پارٹ آف دا اسلام بھی نہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے جواب تو میں اکثر دیتا رہتا ہوں کہ نہیں، نو ڈاؤٹ قرآن اللہ کا کلام ہے اور معجزے والا کلام ہے، لیکن حدیث کی اہمیت بھی کم نہیں. یہ جو ابھی ہماری غسل و کفن کی کلاسز کمپلیٹ ہوئی، اس کے اندر بھی پہلے ہی دن یہ بات آئی کہ اگر اسی طرح سے کہا جائے کہ جو قرآن نہیں ہے وہ اسلام نہیں، تو نہ تو غسل میت ثابت کیا جا سکتا ہے کیونکہ قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں، نہ کفن ثابت کیا جا سکتا ہے کیونکہ قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں. نماز جنازہ بھی عبداللہ ابن ابی کے حوالے سے ایک اشارہ آیا، اور نہ ہی دفن کی وہ تفصیلات ثابت کی جا سکتی ہیں کہ جس کے بغیر مسلمان دفن کو دفن نہیں مانتے. تو خیر یہ آج کا ٹاپک ہے نہیں، بات پھیل جائے گی. خلاصہ یہ کہ حدیثوں میں تو عذاب قبر کا تذکرہ ہے، قرآن میں بہت کم، نہ ہونے کے برابر. یعنی بہت 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 زیادہ اگر ڈیپتھ میں اترا جائے تو صرف تین آیتیں ایسی ملتی ہیں جس میں عذاب قبر کا ذکر ہے، مور دین 6000 آیتوں. مگر اسی کے کمپیئر جب جہنم کے عذاب سے کرتے ہیں تو بعض علماء کا کہنا ہے کہ 1/3، اور بعض کا کہنا ہے کہ 1/4 آف دا قرآن عذاب جہنم اور عذاب آخرت کا تذکرہ کر رہا. مگر اس کا بہت ہی سمپل ایک ریپلائی، ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ آج کی تقریر کا اصل موضوع بھی بہت اہم، لیکن وہ سمپل ریپلائی یہ کہ عذاب قبر ایک ایسا ٹاپک جو اسپیشلی مومن کے لیے، مومن کے لیے آخرت کا اور جہنم کا عذاب بہت ہی کم. کوئی اتنا ہی نامعقول قسم کا مومن ہو جس نے اتنے سارے گناہ کر لیے کہ یہ قبر کے عذاب اور پل صراط کے عذاب سے اس کا گناہ معاف نہ ہو سکے تو وہ آخرت یا جہنم کا عذاب پائے گا، ورنہ 99.999% مومن آخرت اور جہنم کے عذاب سے اس لیے محفوظ رہیں گے کہ ان کا عذاب پروردگار یا قبر میں دے گا یا پل صراط پر. اور قرآن جو عذاب کے حوالے سے جب بات کرتا ہے تو نان مسلم یا کافروں کو ایڈریس کر رہا، خیر اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو اب قبر کا عذاب زیادہ تر مومن کے لیے، کافر کے لیے تو قبر میں اتنی راحت و آرام ہے کہ من بعثنا مرقدنا کا نعرہ لگائے گا کافر، سورہ یاسین کی آئے، کہ جب اس کو اٹھایا جائے گا کہے گا ارے ہم تو اپنے بیڈ روم میں سو رہے تھے، کس نے ہمیں اٹھا دیا. اب یہ بیڈ روم کا لفظ ان کی سمجھ میں نہیں آتا جنہوں نے ہم جیسے طالب علموں یا علماء کی مجلسیں سن رکھی کہ جہاں اشارہ قبر بھی سمجھایا جاتا، جہاں عذاب قبر بھی بتایا جاتا، جہاں قبر کے اندر جہنم کی آگ بھی دکھائی جاتی، جہاں سانپ اور بچھو ان کے سائز سمیت بتائے جاتے، تو کہا کہ ادھر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ من بعثنا من مرقدنا، کافر کہے گا کہ قیامت کے دن کس نے ہمیں بیڈ روم سے اٹھایا، تو یہ سانپ یہ بچھو یہ آگ یہ سب کہاں سے آ گئے. مگر جواب یہی کہ یہ مومن کے لیے. اب وہ حدیث کہ جس میں معصوم نے فرمایا اکثر عذاب الجہنم من النمیمہ والغیبہ، اور 99% قبر کا عذاب غیبت کی وجہ سے ملا کرتا، تو دونوں کو ملائیے نا، قبر کا عذاب زیادہ مومن کو ملے گا اور قبر کا عذاب زیادہ تر غیبت کی وجہ سے آتا، یعنی مومن کے لیے زیادہ بڑا خطرہ غیبت کا گناہ، بہت میجورٹی مومنین کے قتل سے محفوظ رہے گی، میجورٹی مومنین کی شراب اور سور سے محفوظ رہے گی، مگر غیبت وہ گناہ کہ جو اکثر وہ صاحبان ایمان بھی کر لیں گے جو باقی چیزوں کے اندر متقی اور پرہیزگار ہوں گے. یہی وجہ کہ غیبت کے گناہ کی خرابی جب بتائی جا رہی تو اس کے اندر فقط اس حوالے سے نہیں بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو گناہگاروں کو کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں، نہیں، تقوی اور تقدس کے حوالے سے بھی خرابی آ رہی. حضرت امام خمینی نے چہل حدیث کے اندر جہاں غیبت پہ پورا ایک ایسے ہی آرٹیکل لکھا، اس کے اندر یہ حدیث بالکل شروع میں آئی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے کہ مسجد میں آ کر بیٹھ جانا، اور اس وجہ سے بیٹھ جانا کہ نماز کا انتظار کیا جا رہا، نماز کا ویٹ، نماز خود ایک عبادت لیکن نماز کے انتظار میں بیٹھ جانا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اصل عمل تو اپنی جگہ، اس کا انتظار خود اپنی جگہ ایک عبادت بنتی، تو اس کے اندر ایمان کے اس انتظار کے علاوہ کہ جو ابھی برادر محترم علمدار صاحب قصیدہ پڑھ رہے، اس کے علاوہ نماز جماعت کا انتظار یا خالی نماز کا انتظار، جماعت نہیں ہے فرادہ پڑھنا ہے لیکن اس کے انتظار میں بیٹھ گئے، کہ یہ بھی اللہ عبادت میں لکھتا ہے ما لم یحدث، جب تک کہ وہ احداث نہ کرے. لوگوں نے سوال کیا نیا لفظ نا، یا کہ اللہ کے رسول احداث کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہا جب تک کہ وہ کسی کی غیبت نہ شروع کر دے. یہ انتظار ایسا نہ ہو کہ چونکہ انتظار میں بیٹھے ہیں ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو غیبتیں شروع ہو گئی. نمازی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور مسجد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, غیبت کا گناہ سمجھایا جا رہا کہ شرابی تو بہرحال ہے گناہگار, لیکن غیبت کا گناہ ہے جو نمازی کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا کرتی. یا اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ حدیث استصفا. اب یہ واقعا میں آپ کے بچوں کے پرابلم کو صحیح معنی میں سمجھ پا رہا ہوں کہ جب میں آپ کے بچوں کی سینئر کلاس کو لیتا ہوں, واقعا اندازہ ہوتا کہ یہ بچوں پر کبھی کبھی تو ظلم بھی لگتا کہ یہ مجلسوں میں ان سے بیٹھنے کی خواہش ظاہر کرنا کتنا بڑا ظلم ہوتا ہوگا. کہ اب ایسا ایک ماحول بن گیا کہ جو ہمارے اعتبار سے بہت ہی سمپل, بہت ہی ایزی, بہت عام فہم سے لفظ, جب وہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتے, ان کو جن کو یہ پتا نہیں ہے کہ دادا اور نانا کسے کہتے ہیں, یا میراث اور ترکہ کس چیز کا نام, یا بھتیجے اور بھانجے کسے کہتے ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں, شاید آپ کا بھی قصور نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجلس کیسے سمجھی جائے. اب شہزادی کی شہادت کی مجلس تھی یا اس کے بعد کے پچھلے اتوار کی مجلس, سارا ٹاپک میراث و ترکہ, لیکن جب اس بچے کو پتہ ہی نہیں کہ میراث و ترکہ کسے کہتے ہیں, جب اسے پتہ ہی نہیں کہ نواسا اور کوتا کس کا نام, تو کیا وہ مصائب سمجھے گا؟ کیا وہ تقریر سمجھے گا؟ بہت موٹے موٹے مشکل مشکل عربی کے الفاظ نہیں, یہ بالکل عام سے الفاظ کہ جس کا خیال کوئی کر ہی نہیں سکتا, انلیس یہ کہ پوری تقریر ہی انگلش میں ہو, تو مدرسہ واقعا ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور ایک ایسا پرابلم ہے کہ جس کا سلوشن ادھر ڈھونڈا جا رہا ہے وہ ایک الگ بات, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بچے جو اتنے الفاظ نہیں سمجھ سکتے, تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ مجلسوں میں کیوں نہیں بیٹھتے, یا بیٹھتے ہیں تو باہر اٹھ کے کیوں کہتے ہیں کہ اٹس بورنگ. واقعا بورنگ ہوگی جب ان کی سمجھ میں شروع سے آخر تک ٹاپک ہی نہ آئے. مگر استصفا تو ایک ایسا لفظ جو آپ کے لیے بھی ذرا مشکل لفظ ہوگا. حضرت موسیٰ جب استصفا کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا, غیبت کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ شراب اور زنا اور سور یہ الفاظ ذہن میں آتے ہیں تو تصوری گناہ کا آتا, مگر غیبت وہ گناہ جو فقط شراب و خانوں میں اور فقط سور بیچنے کی جگہوں میں نہیں ملتی ہے, اس کا مسئلہ تو مسجدیں ہیں, اس کا مسئلہ تو نماز جماعت ہے, اتنا یہ پھیلا ہوا گناہ. اب حضرت موسیٰ استصفا کا مسئلہ پیش آ گئے, یعنی اسلام میں ایک نماز ہے نماز استصفا. جب کسی علاقے میں بارشیں نہ ہو اور کافی عرصے تک بارش نہ ہونے کے نتیجے میں قحط کے آثار پیدا ہو جائے, تو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کا نام نماز استصفا. یہ نماز بھی اپنی جگہ ایک یونیک قسم کی نماز ہے, اس لیے کہ یہ سنت نماز ہے مگر جماعت سے پڑھی جائے گی. سنت نماز کا ایک اصول یہ ہے کہ سنت نماز جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی, مگر ایوری لا میں ایکسیپشن ہوتے ہیں, چاہے وہ فزیکل لا ہو چاہے وہ ریلیجیس لا, اس کے اندر ایک ایکسیپشن یہ. دوسرا یہ کہ اس نماز استصفا حکم یہ دیا گیا کہ نماز پڑھنے سے پہلے ایٹموسفیئر ایسا کریٹ کرو کہ جس سے یہ لگے کہ واقعا تم پریشان حال ہو, واقعا تم مصیبت زدہ ہو, تمہیں اللہ کی رحمت چاہیے. اس عقل و تکبر و غرور کے ساتھ نہ ہو کہ اے خدا دیتا ہے دے, نہ بھی دیتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں. نہیں, ایسا ماحول بنا. ماحول بنانے کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا, یہ نماز استصفا کے آداب میں ہے, مستحبات میں ہے, طریقوں میں ہے کہ عورتیں بھی آئیں, بچے بھی آئیں, جانور بھی آئیں, جانوروں کے بچے بھی آئیں, مگر شیرخوار بچوں کو ان کی ماں سے جدا کرو تاکہ وہ چیخیں, وہ روئیں. اب نماز جماعت ہو رہی ہے اور کسی کا بچہ رونے لگے تو ساری جماعت ڈسٹرب ہوتی. ہمارے ہاں یہ مسئلہ کم پیش آتا ہے کیونکہ عورتیں نماز جماعت بالکل نہیں پڑھتی. مجھے اطلاع ملی کہ میرے آنے سے پہلے تو ایک آدھ سب ہو جاتی تھی, لیکن اب وہ بھی نہیں ہو پاتی. ایک آدھ سب تو چھوڑے, ایک آدھ خاتون بھی نہیں آتی. مگر جو لوگ مکے اور مدینے کی نماز جماعت میں شریک ہو چکے ان کو پتا ہے کہ وہاں واقعا ایک مسئلہ ہوتا. مرد بھی نماز پڑھ رہے, عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں, عورتیں اپنی گود کے بچے لے کے آئیں, نماز شروع ہوئی بچہ رونے لگا, تو اس وقت واقعا سب لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. مگر نماز استصفا میں حکم ہے کہ ڈسٹرب کرو, یعنی بچوں کو ماں سے الگ کرو تاکہ بچہ روئے. یہ وہ مواقع ہیں کہ بچے کے رونے سے بھی رحمت خدا جوش میں آتی. انسان تو انسان, جانوروں کے بچوں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا. میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, صرف یہ بتانا کہ نماز کا طریقہ ایسا کہ خدا اپنی رحمت نازل کرنا چاہتا تو ہمیں بھی تیار کر رہا ہے کہ اپنی وہ حالت بناؤ جس سے لگے کہ واقعا کوئی رحمت مانگنے آ رہا. اور اسی میں یہ مسئلہ کہ پیش نماز کو یہ اپنی ابا یہ الٹی پہننا ہوتی، ایک وہ منزل آتی ہے جہاں لباس الٹا پہنا جاتا، مگر یہ صرف معلومات کے لیے دو تین باتیں تھیں. اصل روایت قوم موسیٰ آ رہی، وہ قوم موسیٰ کے جس کی شرارتوں کا اور جن کی خباستوں کا تذکرہ فی الحال ہماری شبائے جمعہ کی مجالس کا عنوان بن گیا ہے، وہ قوم موسیٰ آ رہی اور اس وقت آ رہی ہے کہ جب واقعاً یہ لوگ اتنے پریشان تھے کہ ان کی جان پہ بن گئی. یہ قوم موسیٰ عام حالت میں تو نعوذ باللہ اللہ میاں کو گھاس بھی نہیں ڈالتی کا محاورہ تو غلط ہوگا، شان خدا کے خلاف ہوگا، کوئی توجہ ہی نہیں دیتی، مگر اس وقت موت کا مرحلہ آگے، دو سال متواتر بارشیں نہیں ہوئیں، چنانچہ ایک ایک دانے کو محتاج ہو رہی. اور پرانا زمانہ ہے جب آج کل کی طرح کی تکنیک تو ہوتی نہیں ہے کہ آپ نے غلہ جمع کر لیا ادھر ادھر سے منگوا لیا، چنانچہ بالکل جب جان پہ آن بڑی تو آئے کہ ہاں یا نبی خدا نماز استسقا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو. کہا کہ یہ وہ موقع ہے کہ ایک آدمی نہیں پوری قوم کو چلنا پڑے، چنانچہ قوم نکلی. اگلا دن اور یہ جیسا میں نے کہا کہ واقعا ایسا مرحلہ ہے کہ اب اگر بارش نہ ہو، یہ لاسٹ فصل ہے، اگر اس کے اندر ان کو غلہ نہ ملا تو ساری قوم بھوک سے مر جائے گی. موت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، اچانک موت آ جائے آدمی کے گوری لگے مر جائے، ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ چلے اچھی موت ہوئی کہ زیادہ اس کو تڑپنا اور سسکنا نہیں پڑا، لیکن وہ جو ڈیتھ اسٹرگل ہوتا ہے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے سسک سسک کے آدمی کوئی دس دن کوئی پندرہ دن کوئی بیس دن میں مرتا، وہ بڑا مشکل مرحلہ. قوم موسیٰ اس مرحلے پہ آ گئی، بالکل اس کے دہانے پر ورج پر، چنانچہ ساری قوم اگلے دن آئی. ادھر ساری قوم جمع ہو گئی، وہ سارا ایٹموسفیئر کریٹ کر دیا گیا اور حضرت موسیٰ اب آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد نماز پڑھائی. لیکن اس کے اندر اہم چیز نماز نہیں ہے، نماز کے بعد کی دعا وہ پارٹ ہے. جیسے ہی وہ دعا شروع کرنا چاہیے جبرائیل یا نبی خدا یا کلیم خدا دعا نہ مانگیے، اس لیے کہ اللہ اپنے نبی کی دعا کو رد بھی نہیں کرنا چاہتا مگر اس قوم کی دعا کو قبول بھی نہیں کرنا چاہتا. آپ دعا مانگ لیں گے مسئلہ ہو جائے گا، دعا سے روکا جا رہا. جیسے اللہ کے رسول کو عبداللہ ابن ابی کی نماز میت یا نماز جنازہ سے روکا گیا، اور سورہ توبہ کا واقعہ جو غسل و کفن کی چار کلاسز میں پہلی کلاس کے بالکل شروع میں آ چکا. خیر روکا گیا، یا نبی خدا دعا نہیں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے جبرائیل تو یہ بھی تو بتاؤ کہ آخر کیوں وائے؟ یہ سوال اس لیے کرنا پڑتا کہ حضرت موسیٰ کی قوم بڑی شریر قوم تھی، وہ حکم خدا کو آسانی سے نہیں مانتے، ہزاروں اس میں پنچ شاخیں نکالتے، جیسے اس شب جمعہ جو واقعہ گزرا گائے والا واقعہ. تو اب حضرت موسیٰ کو پتا کہ مجھے اپنی قوم کو فیس کرنا پڑے گا، بغیر دعا کے جب میں کہوں گا گھر جاؤ بارش نہیں ہو رہی، پوچھیں گے وائے کیوں نہیں ہو رہی، ہم نے تو خدا کی ساری خواہشات ساری ڈیمانڈ بارش کی ساری ریکوائرمنٹ پوری کر دی. تو پوچھا وائے کیوں؟ آخر خدا کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ اس قوم میں ایک ایسا آدمی موجود کہ یہ آدمی جہاں بھی ہوتا اس جگہ کی دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی، خرابی ایک آدمی میں ہے لیکن اس ایک آدمی کی خرابی پورے ماحول کو پورے ایٹموسفیئر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، یہ آدمی جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ میں دعا قبول کرتا ہی نہیں، یعنی یہ آدمی جہاں پہ ہوتا ہے وہاں میں رحمت خدا نازل کرتا ہی نہیں. اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، یہ جو ہمیں روزانہ مغرب کے بعد اور عصر کے بعد ایک دعا سکھائی گئی کہ اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ چیزیں مجھے دے دے جو رحمت کو کھینچ کے لاتی، اسی طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رحمت کو ڈسپرس کرتی ہیں یا واپس کرتی ہیں. اور یہ فزیکل لا بھی کہ میگنیٹ کے مثلا دو پول آپ کو پتا کہ کچھ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے کچھ ایک دوسرے کو ڈسپرس کریں گے، اسی طرح سے اللہ نے یہ اسپرچل لاز بھی بنائے ہوئے، کہا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو رحمت خدا کو آنے ہی نہیں دیتی ہیں بلکہ بھگا دیتی ہیں. جیسے آپ میگنیٹ کے ایک جیسے پول کو قریب لائیے گا تو اب وہ آدمی یہاں موجود، اس کے ہوتے ہوئے دعا قبول نہیں ہو سکتی. یا پروردگار وہ کون آدمی؟ کہا ایک آدمی اس قوم میں ایسا جس کا کام ہی یہ ہے کہ جہاں بیٹھتا ہے وہ لوگوں کی غیبتیں شروع کر دیتا، اور غیبت کرنے والا جہاں پہ موجود، یہ وہ مثال ہے جیسے کتا جہاں پہ موجود ہے وہاں رحمت خدا نہیں آتی، غیبت کرنے والا بھی ایسا ہی ہے مثل کتا. یاد کیجئے چوتھے امام کی وہ حدیث جو اتنی معتبر ہے کہ حضرت امام خمینی نے چہل حدیث نامی کتابوں میں، جو وہ کتاب ہے جو سی ڈی پر موجود، وہ سی ڈی جو پنجتن سینٹر میں سیل ہو رہی، ویسے تو انگلش میں اردو میں عربی میں فارسی میں بک فارم میں بھی آپ کو مل جائے گی، اس کے اندر اس حدیث کو بالکل شروع میں لکھا جو میں تین ہفتے پہلے پڑھ چکا ہوں. اِيَّاكَ وَالْغِيبَ فَإِنَّهَا اِدَامُ اُفْتِلَّا بِالنَّارِ، ارے اپنے آپ کو غیبت سے بچائیے، جہنم کے کتوں کی غذا. تو اب یہ لفظ کتا چوتھے امام کی حدیث میں آیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا علماء میں یہ اختلاف ہے کہ حدیث امام علی کی ہے، اس سے مراد علی ابن الحسین ہے کہ علی ابن ابی طالب، مگر جو بھی امام معصوم اس کی زبان پہ یہ لفظ آ چکا ہے غیبت کے حوالے سے، آج حضرت موسیٰ کہ جس طرح سے جہاں کتا ہو وہاں کی دعا قبول نہیں ہوتی، جہاں غیبت کرنے والا موجود دعا قبول نہیں ہوتی، رحمت وہاں پہ نہیں آ سکتی، چنانچہ جب تک کہ یہ آدمی موجود ہے دعا قبول نہیں ہو سکتی. حضرت موسیٰ مر قوم گھبرا گئی، اس لیے کہ وہ نماز کا طریقہ جانتی، یہ ایسا ہی ہے جیسے پیش نماز ایک رکعت پڑھا کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو پھر مر کے مجمع کو دیکھے، حیرت سے لوگ کہیں گے کہ کیا کیا آپ نے نماز توڑ ڈالی، یا نبی خدا آپ نے ہماری ساری محنت ویسٹ کر دی، ہم آئے تھے نماز استسقاء کے لیے آپ نے دعا تو مانگی ہی نہیں. کہا کہ خدا کی طرف سے ابھی مجھے یہ حکم بھی ملا ہے کہ میں دعا نہ مانگوں، اور اس کا ریزن بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں کی دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی، یہاں پہ ایک ایسا انسان موجود. اب اس وقت قوم کی حالت، کیونکہ مصیبت آئی ہوئی ہے نا، مصیبت میں آدمی کا انداز کچھ اور ہوتا. کہا یا نبی خدا ذرا بتائیے تو کون نالائق یا نامعقول یا کمبخت آدمی کہ جو اپنی وجہ سے ساری قوم کو پرابلم میں مبتلا کر رہا. دیکھیے جو آئندہ اتوار کی تقریر کا آخری حصہ شاید بنے گا، اور دو ہفتے پہلے آ بھی چکا، غیبت کرنے والا غیبت کر نہیں سکتا جب تک کہ اسے سننے والے لوگ نہ ملیں، اور ایسے لوگ جو بڑے اٹینٹیو ہو کے اس کو سنیں. تو یہی قوم اس کی باتیں سنتی ہوگی، لیکن اب جب اپنے میں مصیبت پڑی، اپنے بچے بھوک سے مر رہے، خود اپنے گھر میں فاقے کی وجہ سے پریشانی آتا دیکھ رہا، تو یہی غیبت سننے والے اس وقت جوش جذبہ جہاد کے لیے تیار ہے، نام تو بتائیے، ابھی اس کی گردن مروڑ کے پھینک دیں گے کہ کمبخت اپنی وجہ سے ساری قوم کو مصیبت میں ڈال رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. اب وہ غیبت کرنے والے، ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، ہر آدمی اپنی حالت جانتا ہے، چاہے لوگوں کے سامنے کیسا ہی اپنے آپ کو پریٹینڈ کر. گھبرا گئے کہ اس وقت قوم کا موڈ چینج ہو چکا، کہیں ذرا سا بھی میرا نام آ گیا تو واقعا میری تکہ بوٹی ہو کے رہ جائے، میں تو مارا جاؤں، مجھے تو نکال دیا جائے گا، ذلیل کتنا ہوں گا، بے آبرو کتنا ہوں گا، بے عزت کتنا ہوں گا. چنانچہ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہے خداوندہ یہ حضرت موسیٰ کی زبان پہ میرا نام نہ آنے پائے، وہ ڈرا جا رہا ہے، وہ گھبرایا جا رہا ہے، وہ پریشان ہوا جا رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اے خدا آج کی ذلت سے مجھے بچا لے، میری توبہ کہ میں آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. ادھر حضرت موسیٰ نے ریزن تو معلوم کر لیا تھا اللہ سے پہلے ہی کہ کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی، آدمی کا نام نہیں پوچھا، قوم نے کا نام بتائی، دوبارہ کانٹیکٹ کیا، یا نبی خدا یا پروردگار تیرا نبی تیری بارگاہ میں ایک ریکویسٹ یہ لے کے آ رہا کہ اس آدمی کا نام بتا دے جو ہر ایک کی غیبت کیا کرتا. بس جیسے ہی یہ سوال کیا، کہا کہ اے موسیٰ تم کیا چاہتے ہو، یہ تم لوگوں کی دعا میں کیوں قبول نہیں کر رہا ہوں؟ کہا اس لیے کہ ہم میں ایک ایسا آدمی ہے جو لوگوں کی برائی کرتا. تو کہا کہ جس گناہ کی وجہ سے میں اس آدمی کو کنڈیم کر رہا ہوں، کیا وہی گناہ میں کر لوں اور اس کا نام بتا کے سب کے سامنے اس کو ذلیل کروں؟ غیبت کا گناہ ہوا کہ لفظ کی حد تک صحیح، خدا بھی ایک مرتبہ گھبرا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لفظ کو لفظ کے معنوں میں نہ لیجیے گا، پروردگار تک کہہ رہا کہ میں اپنی زبان کو اس سے آلودہ کروں، میں خود وہی گناہ کروں. بھائی وہ یہی تو غلطی کرتا ہے نا کہ دوسروں کے عیب بتاتا، کیا میں اس کا نام لے اس کو دوسروں کے سامنے اس طرح سے ذلیل کروں؟ اور اے موسیٰ جاؤ جاؤ، دعا کی ضرورت بھی نہیں ہے، بادل چل چکے ہیں، بارش برسنے والی ہے، خداوندہ ابھی تو ہم لوگوں نے نماز کو کمپلیٹ بھی نہیں کیا، دعا بھی نہیں مانگی. کہا لیکن اس نے اتنے سچے دل سے توبہ کر لی کہ اب یہ بارش تمہاری وجہ سے نہیں آ رہی، اس کی سچے توبہ کی وجہ سے آ رہی ہے. تو یہ بھی پروردگار نے ایک رحمت کا ذریعہ رکھا کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا، دیکھیں دو چیزیں ہوں گی، جہاں غیبت کی جائے رحمت خدا کو دور کرنے والی چیز. اللہم انی اسالک موجبات رحمت، کیا چیزیں رحمت کو بلاتی ہیں؟ ان میں ایک چیز ہے سچے دل سے توبہ، یہ رحمت کو کھینچ کے لاتی ہے، یعنی رحمت جا کہیں اور رہی ہوتی ہے، جہاں سچے دل سے توبہ ہو رحمت کو یہ کھینچ کے لاتی ہے. یہ ضمنی طور پہ بات آ گئی، لیکن دعا، نماز استسقاء، نبی کا پریزنس، ادھر مسجد میں بیٹھ کر جب تک کہ احداث نہ کرو، دیکھیں شراب خانے کے حوالے سے گناہ نہیں بتایا جا رہا، ڈانس کلب کے حوالے سے گناہ نہیں بتایا جا رہا، غیبت کا گناہ اتنا رائج ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے کہ بات دعا، بات نبی، بات نماز جماعت، بات مسجد، اس حوالے سے کی جا رہی ہے کہ یہاں سے یہ گناہ ملتا ہے. اور اس کی خرابیوں کو دیکھو، یہیں پر میں ایک ضمنی طور پہ ایک بات عرض کروں، وہ یہ کہ اب ایک بڑا مسئلہ یہ پیش آ سکتا. اور انسان تو بہرحال شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا ہے نا. اب شیطان بہکا بھی سکتا, کہہ سکتا ہے کہ میں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پنجتن سینٹر جیسے سینٹر میں مت جایا کرو, اس لیے کہ نمازیں گھر میں پڑھو اور دعائیں گھر میں مانگو, وہاں اگر کوئی غیبت کرنے والا تو اس کی وجہ سے اچھی بھلی ہماری نمازیں بھی چلی جائیں اور اچھی بھلی ہماری دعا بھی چلی جائے گی, ادھر بھی شیطان لے جا سکتا. اسی لیے روایتوں میں یہ کہا گیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ جان بوجھ کر واضح نہیں کرتا, اس کو ان کلیئر رکھتا ہے, اس طرح سے رکھتا ہے کہ 50-50 چانس کا. دیکھو دو چیزیں, نمبر ایک, بعض گناہگار ایسے ہوتے ہیں کہ جس مجمع میں موجود ان کی وجہ سے سارا مجمع رحمت سے محروم ہو جاتا, لیکن بعض متقی اور پرہیزگار ایسے ہوتے ہیں جو کسی طرح سے بھی جج نہیں ہو سکتے, چہرے سے نہیں اندازہ ہوتا, کسی کو نہیں پتا ہوتا, اس کو بھی نہیں پتا ہوتا جو خود متقی ہے. لیکن بعض ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جس مجمع کی دعا اللہ کو قبول بھی نہیں کرنا, مگر اس ایک آدمی کی وجہ سے وہی مسئلہ ہو گیا نا, کچھ چیزیں رحمت کو کھینچتی ہیں, کچھ چیزیں رحمت کو بھگاتی. تو یہ نماز جماعت, یہ مجالس, یہ اجتماعی پروگرام, یہ اجتماعی اعمال, اس پہ اتنا زور کیوں دیا گیا؟ کہا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ تم میں اتنے سارے لوگ موجود ہیں رحمت کو بھگانے والے کہ اگر یہ اپنے گھر میں بھی دعا مانگیں گے تو ان کی وہاں بھی دعا قبول نہیں ہوگی. مثلا جیسے غیبت ایسے ہی گناہ. کون آدمی کہہ سکتا ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا کسی کی غیبت نہیں کی؟ نہیں, کہنے والے ہیں. واقعا ہمارے یہاں تو علماء کی فہرستیں کہ جنہوں نے جب سے بالغ ہوئے وہاں سے اپنی موت تک حرام تو حرام, کوئی مکروہ تو مکروہ, کوئی جائز کام بھی نہ کیا, جو کام کیا یا واجب کیا یا مستحب کیا, ایک نہیں کئی مثالیں, لیکن ایک عام مجمع کے اندر کون یہ کہہ سکتا ہے؟ مگر اسی لیے کہا گیا کہ تم اس کیٹیگری میں آتے ہو, کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا, تم اس کیٹیگری میں آتے ہو کہ گھر کی دعا بھی تمہاری رد ہو جائے گی. آ جاؤ اجتماع, ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا چھپا رستم موجود, کوئی اللہ کا ایسا چھپا ہوا ولی موجود کہ اس کی وجہ سے اللہ باقی سب کی دعا بھی قبول کر لے جو باقی سب ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہیں کہ ان کی دعا قبول. اب یہ دو چیزیں آ گئی کہ ایک طرف مجمع میں اس آدمی کے ہونے کے چانسز ہیں جو رحمت کو دور کرا رہا, دوسری جانب مجمع میں اس کے چانسز ہیں جس کی وجہ سے رحمت قریب آ رہی. اب ان میں سے جو زیادہ طاقتور ہوگا وہ چھا جائے گا. اب اگر رحمت بلانے والا وہ ہے نیک آدمی, لیکن جو گناہگار ہے وہ اس سے زیادہ بڑا گناہ کر رہا, تو وہ جیت جائے گا. تو اب یہ تو ہم کو پتا نہیں نا کہ کون آدمی یہاں رحمت بھگانے والا, کون آدمی رحمت بلانے والا. رحمت بھگانے والے کا گناہ بڑا ہے کہ بلانے والے کی اچھائی بڑی ہے؟ اس لیے کیا اسلام نے اصول بتایا کہ ہر جگہ اجتماعات کے اندر بھی دعا مانگو اور کچھ عبادتیں گھر میں کرو. دیکھیے, ڈسٹریبیوشن کر دیا, ڈویژن کر دیا, تقسیم کر دی. واجب نمازیں اجتماع میں پڑھو جماعت کے ساتھ, سنت نمازیں جماعت کے ساتھ نہ پڑھو بلکہ بہتر یہ ہے کہ گھر ہی میں پڑھو, خاص طور پر نارمل دعائیں کمیل جماعت کے ساتھ ایک ساتھ آگے پڑھو, اور کچھ مختصر دعائیں شب جمعہ کی گھر میں جا کے پڑھو, تاکہ چونکہ ایک چیز واضح نہیں ہے نا, 50-50 چانس ہے, تاکہ دونوں طرف سے احتیاط والے پریکوشنری میٹر دونوں کام کر لیے کہ اگر واقعا اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی وجہ سے رحمت آ جائے گی جبکہ میں ڈیزرو نہیں کرتا ہوں, تو اجتماع کے مجمع میں آ کر بیٹھا تاکہ اس کی وجہ سے میری دعائیں قبول ہو جائیں, اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا آدمی ہو جس کی وجہ سے میری دعا رد ہو جائے گی تو گھر میں بھی دعا مانگ کے آ جانا. باقاعدہ ایک سسٹم بنا کے اسلام نے دیا ہے, جس سسٹم کو سمجھانے کا موقع نہیں ملتا, اور اس قسم کی تقاریر میں تو اور زیادہ یہ مسئلہ خشک لگنے لگتا. تو میں واپس اپنے موضوع پہ آتا ہوں, صرف اس لیے کہ شیطان وہ وسوسہ پیدا نہ کرے. کچھ لوگ ہیں اس مزاج کے کہ واقعا جو نہیں آ پاتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے ہیں اجتماعات, لیکن ایک قسم کا گلٹی کانشیس ہوتا, ایسی مجالس ان کے گلٹی کانشیس کو بہانہ دیتی ہیں کہ دیکھیے یہی بات تو ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ جائیں گے مسجدوں, جائیں گے امام باڑوں, جائیں گے سینٹرز, جائیں گے مجالس میں, غیبت ہی ہوگی, اس سے تو گھر میں اچھے ہیں نا, کہ اگر کوئی ثواب نہیں مل رہا تو عذاب بھی نہیں مل رہا. نہیں, ہر چیز کو مکمل طریقے سے سمجھو. حضرت موسیٰ سے کہا گیا دعا قبول نہیں, دعا قبول نہیں ہے کیونکہ اس مجمع کے اندر ایسا شخص آ رہا. یہ تو ہو گیا انفرادی مسئلہ, نہیں یہ تو ہو گیا اجتماعی مسئلہ, مگر انفرادی طور پر. اب جس نے سب کی دعاؤں کو رد کرا دیا, مگر یہ خود آدمی جو اس کے لیے عذاب, جو اس کے لیے سزا, وہ اپنی جگہ. ہمارے علماء نے ایک واقعہ لکھا, میں بہت مختصر اس کو پڑھتا ہوں اس لیے کہ فی الحال وقت نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا. میں وہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں جی ویسٹرن ماحول میں اس قسم کے واقعات پڑھنے کی ضرورت نہیں, میرے نزدیک تو ہے لیکن آج ضرورت تفصیل میں جانے کی نہیں. ایک مدینے کا رہنے والا بہت ہی مشہور واقعہ, تقریباً تمام ان علماء کی کتاب میں آیا جنہوں نے موت اور موت کے بعد کے حالات لکھے ہیں. مدینہ میں ایک نوجوان, اس کی بہن کا انتقال ہو گیا, چنانچہ مختصر کا خاندان تھا, زیادہ رشتہ دار تھے نہیں, بہن کا جنازہ اٹھایا. بہن بھی کوئی بہت زیادہ ایجٹ نہیں تھی, 16-17 سال کی بچی, اور اس کے بعد لے جا کے اسے مدینہ میں دفن کیا. اگرچہ آگے تفصیل نہیں ہے لیکن ایک اندازہ ہے کہ شاید یہ بقیع کا قبرستان, کیونکہ مدینہ میں 90% تدفین جنت البقیع ہی میں ہوتی, البتہ اس کے علاوہ بھی مدینہ میں کچھ اور قبرستان رہ چکے ہیں. تو میں اس مسئلے کو اس وقت ٹچ نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس کی فی الحال ہمارے ٹاپک میں یا کانٹیکسٹ میں ضرورت نہیں. اب غم بھی کر رہا ہے, ماتم بھی کر رہا ہے, لوگ بھی پرسہ دینے آ رہے ہیں, سلسلہ جاری, جو اسلام کا مزاج بھی آپ کو ہے کہ 3 دن تک صف ازہ بچھا کے بیٹھو, لوگ آ کے پرسہ دیں. قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو چون اونلی محرم رشتہ دار یہی تھا اپنی بہن کے لیے, مرد کی میت میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, عورت کی میت میں مسئلہ ہو جاتا. اس میں سے کچھ مسائل کا تذکرہ غسل و کفن کی جو ٹریننگ کلاسز الحمدللہ لاسٹ فرائیڈے کمپلیٹ ہوئی, اس میں بیان ہوئے, اور کچھ ابھی باقی ہیں, اس لیے کہ دفن اور نماز جنازہ مردوں کے لیے ایک اسپیشل کلاس رکھنے کا پروگرام بنایا گیا. خیر, کیونکہ کوئی اور محرم رشتہ دار نہیں تو یہی اپنی بہن کی قبر میں اترا اور اپنی بہن کی میت کو قبر میں اتارا. اس کے بعد واپس آ گئے لوگ گھر. جب رات زیادہ ہوئی تو پرسہ دینے والے اپنے اپنے گھروں کو گئے, اگلی صبح کو دوبارہ آئے, مگر اس ایک رات کے اندر اس نوجوان کی حالت بدلی ہوئی. حالت بدلی کا مقصد یہ کہ فزیکلی وہ نوجوان لگ ہی نہیں رہا, اس کا سارا چہرہ جس طرح کوئی آگ میں جل جائے, آگ میں جلا ہوا انسان, سارا چہرہ اس آگ سے جلا ہوا بھی اور احساس تکلیف بھی نظر آ رہا. اب لوگ گھبرائے کہ کل رات کو مثلا 10 بجے تک ہم تمہارے ساتھ, اور ابھی فجر کی نماز مسجد النبوی میں پڑھ کے سیدھا گھر میں آ گئے, یہ 4 سے 6 گھنٹوں میں ہوا کیا؟ اگر گھر میں کہیں آگ لگی ہوتی تو اندازہ ہوتا, اور آج بھی اتنی خطرناک ٹائپ کی لگ رہی. میں ساری تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا لیکن ایک ایک واقعہ سن کے بال کی کھال نکالنے والے لوگ بعض اوقات مجبور کر دیتے ہیں کہ تھوڑی بہت تفصیل بتاؤ. یہ گھر کے کچن اور باورچی خانے کی آگ ایسی نہیں ہوتی, کم از کم اس زمانے میں نہیں ہوتی, یہ حالت کیا ہے؟ لیکن عجیب بات یہ کہ جلنے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی. اگر کسی جلنے کی تکلیف کے حوالے سے اسلام نے جو اصول دیا, آج کی لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ اور قرآن کی آیت دونوں برابر ہو گئی. نعوذ باللہ, برابر تو میں نے غلط کہا, قرآن کی آیت آج کی لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ سے ثابت ہوئی ہے. وہ مجالس سن لیجئے گا جو اسلام اور سائنس کے حوالے سے 2 سال پہلے ہوئی تھی. خلاصہ یہ ہے کہ دیکھا کہ پھر اپنی تکلیف کو نہیں منا رہا, رو رہا مگر بار بار کہہ رہا ہائے میری بہن, ہائے میری بہن, جلے تم, چہرہ تمہارا, تم چہرے کی کھال تمہاری جلی, چربی پگھل کے تمہارے کیلے سے نکلی, جلا وہ گوشت تمہارے چہرے پہ لٹک رہا, اور ہائے بہن, ہائے بہن, ہائے بہن کر رہے. اتنا غم بہن کا, بہن کے غم کی بات نہیں, مسئلہ اس آگ کا ہے جس کی وجہ سے بہن کو یاد کر رہا ہوں. ارے آگ کا کیا مسئلہ؟ کہا تم لوگ جب چلے گئے اور میں گھر میں اکیلا ہوا, تب ایک مرتبہ میری نگاہ اپنی بیلٹ پر پڑی یا کمر بند پہ پڑی. پرانا زمانہ, بینک وغیرہ ہوتے نہیں, چنانچہ انسان اپنی ساری دولت کیا کرے, 200 سال پہلے, 400 سال پہلے, 500 سال پہلے کیا کرتے؟ اس زمانے میں دنیا میں صرف کوائنز چلا کرتے تھے. $5 کے کوائن آپ کو ملتے ہیں تو آپ کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں, اس کو سنبھالنا, اس کو رکھنا, اس کو جیب کے اندر لے کے چلنا, اس کو پرس کے اندر لے کے چلنا مسئلہ ہوتا. تو ساری زندگی کا اثاثہ یہ دولت. ہم یہاں کسی کے پاس $10,000 ہے, کسی کے پاس 20,000 ہے, کسی کے پاس 50,000 ہے, اس سے زیادہ بھی ہوں گے, یہ سب کوائن کی شکل میں, اتنے موٹے موٹے کوائن. تو پرانے زمانے میں اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ آدمی اپنی دولت کو جواہرات یعنی ڈائمنڈ وغیرہ کی شکل میں کنورٹ کرتا تھا, اور وہ چھوٹی سی تھیلی کی شکل میں ہر وقت اپنے لباس کے اندر رکھتا تھا. مال عرب پیش عرب کا محاورہ بھی یہی سے بنا ہوا, یہ اونلی وے تھا اس زمانے میں اپنی سیونگز کو بچانے کا. اگر اس سے پہلے لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ سونا خرید کے زمین میں دفن کرتے تھے, پھر اچانک مر جاتے تھے, کسی کو پتا بھی نہ چلتا تھا کہ وہ سونا کہاں گئے, تو یہ طریقہ آ گیا. کہا جب میں اطمینان سے بیٹھا, لوگ چلے گئے, سونے کا وقت آیا, میں نے اپنا لباس بدلنا چاہا, تو یہ دیکھ کے دل دھک دھک کرنے لگا کہ وہ پوری تھیلی غائب. اب اس میں 100, 200, 500, 1000 ڈالر نہیں ہوتے, اس میں اپنے باپ اور ماں کے مرنے کے بعد جتنا ان کا ترکہ اور میراث ملی ہوگی, جتنی اپنی زندگی بھر کی کمائی, وہ سب اس کے اندر جمع ہوتی, یہ لاکھوں کی بات ہوتی. گھبرا گیا میں کہ یہ کہاں گئے. یہ یاد رکھیے کہ اس کو اتنی بے احتیاطی سے نہیں باندھا جاتا کہ چلتے پھرتے ٹوائلٹ جاتے گر جائے، نہیں، میں نے سوچا کہاں یہ گری ہوگی، ایک ہی بات یاد آئی۔ اور یہ ایسے واقعات اتنے کامن تھے پرانے زمانے میں کہ ہر مجتہد اور مرجئے کی کتاب میں نقش قبر کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ یہی مسئلہ آتا۔ ایک ہی چیز میرے ذہن میں آئی کہ میں اپنی بہن کی میت کو اتارنے کے لیے قبر میں اترا تھا۔ اب میت اتنی بھاری ہوتی اور اکیلا ایک آدمی، اور اسے قبر میں اترا تھا، میت کو قبر میں اتارا تھا، پھر قبر سے ایک بار چھلانگ لگا کے باہر آیا تھا۔ قبریں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو بتا دیا جائے کہ اس میں سیڑھی ویڑھی نہیں ہوتی ہے کہ آپ باقاعدہ آرام سے ٹہلتے ہوئے چلے، کہ یہ کوئی اسکیلیٹر لگا ہوا ہے کہ آپ نیچے چلے تو اوپر، وہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا۔ تو اسی وقت یہ گری ہوگی، اور یہ بہت کامن واقعہ، یہ والا واقعہ نہیں، لیکن یہ چیز کہ لوگوں کو قبر میں اتارتے وقت ڈاکومینٹس یا پیسے کا گر جانا، ہر مرجع کی کتاب میں نقش قبر یعنی قبر کو بند کر دے، کیا دوبارہ ری اوپن کرنے کی پرمیشن ہے؟ کہا حرام، لیکن چند مقام پر جائز ہے۔ نمبر ایک، اگر قبر میں کوئی اتنی قیمتی چیز گر جائے جس کی وجہ سے آدمی کی زندگی میں حرج یا پرابلم ہو تب اجازت، اور اگرچہ اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں کہ بہت زیادہ ٹائم نہ گزرا، تو یہاں تو ٹائم نہیں گزرا، ابھی 5 بجے بہن کو قبر میں اتارا، 10 بجے یہ پرابلم سامنے آیا، پہلے تو دل نہیں مان رہا، جو گیا سو گیا، مگر اتنی بڑی رقم تھی، اتنا بڑا اماؤنٹ تھا کہ آخر میں نے سوچا کہ شریعت نے بھی اجازت دی ہے، چلنا چاہیے۔ میں گیا بہن کی قبر کے قریب تاکہ اسے کھود کر اس میں سے یہ تھیلی نکالو جس کی پرمیشن شریعت میں شروع دن سے ہی موجود ہے۔ اب زیادہ چانسز تھے کہ شاید یہ بہن کے پائنٹی کی طرف، کیونکہ قبر سے اترنے نکلنے کے لیے مستحب ہے کہ پائنٹی سے نکلو، زیادہ چانسز ہے کہ جب میں باہر آ رہا تھا جمپ لگا کر تب اس وقت کی تھیلی گر گئی، تو پہلے ادھر چیک کر، جہاں جہاں قبر کھولنے کی اجازت اس کے پھر طریقے بھی بتائے گئے کہ پہلے صرف اتنا سا ہول کرو، شاید اسی سے تمہارا کام چل جائے، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو پھر زیادہ قبر کھودو۔ اس وقت اس لیے مسئلے نہیں بتانا کہ آج آلریڈی تقریر کا آخری حصہ مسئلوں کا بیان ہے غیبت سے ریلیٹڈ، تو آپ زیادہ بور ہو جائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ میں بہن کی پائیں کی قبر کھود، اور جب بالکل آخری مرحلے میں پہنچا، یعنی تھوڑی سی مٹی رہ گئی، تو میرے کان میں اپنی بہن کے چیخنے اور رونے کی آواز آئی، انار انار انار، فوقی نار و تحتی نار و یمینی نار و شمالی نار و راسی نار، ہائے آگ ہائے آگ، میرے اوپر آگ ہے، میرے نیچے آگ ہے، میرے رائٹ پہ آگ ہے، میرے لیفٹ پہ آگ ہے، میرے سرہانے آگ، میرے پائنسی آگ، میں جلی، میں مری۔ اب یہ آواز سنی، بہن تو مر چکی، اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آیا ہوں، یہ کیسے بول رہی ہے؟ کہیں زندہ تو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں کہ غلطی سے اس کو دفن کیا؟ اور جلدی جلدی میں نے مزید مٹی ہٹائی۔ ابھی صرف اتنا سوراخ ہوگا کہ جیسے یہاں 5 پینی کا سکہ ہوتا، اسی طریقے سے ایک دم سے تو سوراخ بڑا نہیں ہوتا، صرف ابھی کدال کی نوک آخری مٹی کی آخری تہوں یا لیئر میں سے گزری ہے، کتنا سوراخ ہوا، اور جیسے کوئی فوارہ ہوتا ہے یا ایرپشن ہوتا ہے کسی والکینو میں، اس طرح سے ایک آگ کا فوارہ نکل کے میری پیشانی سے ٹکرایا۔ صرف سیکنڈ کے لیے اس نے ہٹ کیا ہوگا، سیکنڈ بھی بہت بڑی مدت، اور اتنی شدید تکلیف، میں نے جلدی سے مٹی ڈال کے اسے بند کیا، یہ صرف ایک لمحے کے لیے، سیکنڈ کا لفظ بہت بڑا، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، وہ ایک آگ کا اس طرح فوارہ نکلا، وہ اس طرح سے والکونے ٹائپ کا ایرپشن ہوا، ایک لمحے کے لیے ٹکرایا، میری یہ حالت ہو گئی، اسی حالت میں گھر آیا، کہاں جواہرات، کہاں سونا، کہاں چاندی، کہاں پیسے، سب بھول گیا، مگر میں سوچتا رہا کہ جب ایک لمحے کے لیے یہ مجھ سے ٹکرایا اور میری یہ حالت ہو گئی کہ تکلیف اپنی جگہ اور جو کچھ نظر آ رہا کھال جل گئی، چربی بھی جل گئی، تو اس بہن کی کیا حالت ہوگی کہ جو مسلسل چاروں طرف سے اسی آگ میں لپٹی ہوئی ہے۔ میں روتے روتے زارو قطار امام کو پکارتے پکارتے ایک لمحے کے لیے بستر پہ گرا، کل سارا دن کا تھکا ہوا، اور یہ تکلیف و شدت اور فجر سے کچھ پہلے کا وقت ہے کہ جس کے بارے میں روایتوں میں بھی ہے کہ اس وقت کو ہر ایک کو ایک لمحے کے لیے نیند آتی ہے۔ امام کو کیوں پکار رہا؟ مولا کسی طرح یہ پتا چل جائے کہ میری بہن پہ یہ عذاب آ کیوں رہا، تاکہ میں اس کو معاف کرانے کا انتظام کروں، پتا تو چلے نا، ڈائگنوز تو کیا جائے خرابی کو۔ جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے دیکھا میری بہن آئی، میری بہن کو قصور کیا ہوگا؟ دیکھیے عرب میں آج بھی اتنے بدترین حالات کے باوجود حجاب ریلیجس سے زیادہ ایسا ان کے کلچر کا حصہ کہ تقریباً حجاب تو ہر آدمی کر ہی لیتا ہے۔ 15-16 سال کی لڑکی کیا اس نے گناہ کیے ہوں گے؟ نماز پڑھی جاتی، جو لوگ عرب میں رہ کر آئے ان کو پتا ہے کہ خبیث ترین آدمی بھی نماز پڑھ ہی لیتا ہے، اس لیے کہ ریلیجن سے زیادہ ان کے کلچر کا حصہ بن چکا. اور آج سے 400 سال پہلے تو ماحول آج کے مقابلے میں شریف تھا, نہ ٹی وی تھا, نہ ڈش اینٹینا تھا, نہ سیٹلائٹ تھا, نہ فلمیں تھیں, نہ ہالی ووڈ تھا, نہ بالی ووڈ تھا, نہ لالی ووڈ تھا, پتہ نہیں کیا کیا ووڈ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. یہ کیا گناہ کرتی ہوگی؟ اسی طرح سے گانے بجانے کا مسئلہ, نہ آڈیو, نہ سی ڈیز, نہ یہ, نہ کمپیوٹر, تو آخر کرتی کیا گناہ؟ بہت سوچ رہا تھا 16 سال کی میں, اگر کوئی باقاعدہ 30-35 سال کی عورت ہوتی بہت ساری باتیں ذہن میں آتی, تو میں روتے روتے جب غش کھا کے گرا ایک لمحے کے لیے آنکھ لگی بہن آتی, اور واقعا میں نے اس کی وہی حالت دیکھی جو میرے چہرے کے ایک لمحے کے لیے آنکھ کے ٹکراؤ نے مجھے کر دیا. اس کا سارا جسم میں نے جلا ہوا دیکھا, وہ تفصیلات کو میں چھوڑ دیتا ہوں ٹائم کم, لیکن میں نے پوچھا کہ بہن آخر تیری حالت کیا ہو گئی, ایسا کون سا گناہ کرتی؟ کہا صرف ایک گناہ جس کی اتنی سخت مجھے سزا ملی ہے, اور کہا گیا کہ یہ گناہ ہے ہی اتنا بڑا. یہ تو ہم اور آپ کہتے ہیں نا صرف اتنا سا گناہ, جو ہمارا نزدیک صرف اتنا سا گناہ ہے, پروردگار کیا یہ بہت بڑا گناہ. اور وہ یہ کہ بس مجھے یہ بڑا شوق تھا کہ پڑوس میں جاؤں, ادھر جاؤں ادھر جاؤں, رشتہ داروں کے یہاں جاؤں, پڑوسیوں کے یہاں جاؤں, اور جہاں جاتی تھی غیبتیں شروع کر دیتی. جو غیبت کی اسلام نے کمپریہنسو ڈیفینیشن بتائی اس کے اعتبار سے ہم میں سے بہت کم لوگ اس سے بچے ہوں گے. چنانچہ لباس کے بارے میں کہہ دیا کہ لباس خراب ہے, یہ گاڑی کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کی گاڑی بہت پرانی لگ رہی ہے, اس قسم کے الفاظ, کھٹارا سی گاڑی میں گھومتے رہتے ہیں, یہ ساری غیبتیں ہو جاتی ہیں. کہ جہاں بیٹھتی تھی کہا یہ گناہ ہو کہ ادھر تو نے قبر کو بند کیا اور رات کا اندھیرا آیا اور فرشتے یہ عذاب لے کے فوراً آ گئے, کیونکہ معصوم کی حدیث ہے اکثر. اور جیسا میں نے پچھلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر کا آنکھوں دیکھا مشاہدہ, وہ آبزرویشن, یہ حدیث امام ہے کہ عذاب قبر 90% غیبت کی وجہ سے آتا ہے. وہ پیغمبر کی حدیث کہ جب میں نے دیکھا جہنم میں عورتوں کی اکثریت کو تو پوچھا وائے, کہا یہ تیری امتی ہیں, اے حبیب یہ تیری امتی ہیں, مگر کیونکہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتی تھی اس لیے ان کو جہنم ملی. اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے. آخرت کا منظر پیغمبر نے بتایا, قبر کے حالات امام نے بتایا, اور یہ واقعہ یہ بھائی کوٹ کر رہا جیسے کم سے کم 500 سے زیادہ ایسے واقعات ہیں. میں نے صرف ایک واقعہ بیان کیا, اتنا کامن گناہ اور اتنے جلد عذاب خدا کو لانے والا. دنیا دیکھیے سلسلہ کہاں سے چلا, مرنے کے بعد سے نہیں. اکثر گناہ وہ ہے, کہا جاتا ہے اس کی سزا مرنے کے بعد ملے گی. یہ ان گناہوں میں سے ایک آتا جو دعائے کمیل کے شروع میں یاد دلائے گئے ہیں, جس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہمیں دنیا سے بھگتنا پڑتا. غیبت رحمت دور ہو جاتی, ابھی آپ نے سنا دعا قبول نہیں ہوتی, نبی خدا کی دعا قبول نہیں ہو رہی. اور یہ سلسلہ آگے بڑھا آگے بڑھا آگے بڑھا تو قبر بھی آ گئی, قیامت بھی آ گئی, جہنم بھی آ گیا. یہی سبب کہ معصوم یا معصومہ ایک لمحے کے لیے وہاں بیٹھنے کو تیار نہیں جہاں غیبت ہو رہی. وہ عورتیں آئیں جن کو واقعا یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مددگار بنایا. وہ تفصیل اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, اس لیے کہ میری تقریر اختتامی مرحلے میں آ چکی ہے. اور یہ وہ اختتامی مرحلہ نہیں ہے کہ میں ایک گھنٹے سے کہتا ہوں بس اب ختم ہو رہی ہے, اس میں ایک گھنٹہ لگتا ہے نا, یہ واقعا ختم ہو رہی ہے تقریر, اس کے بعد مسائل کا ایک ٹکڑا. اور وہ یہ کہ یہ تفصیل جو ہے انشاءاللہ اس شب جمعہ کو آ رہی. شاید آپ حضرات کو یاد ہو, شاید آپ بھول گئے ہوں کہ یہ جو شب جمعہ ہے یہ شہزادی کی ولادت کی رات ہے, ولادت کا دن ہے, اس لیے یہاں پہ یہ جشن ولادت اس شب جمعہ کو منایا جا رہا ہے. یہ ساری ڈیکوریشن یہ شاید ابھی کی ہے غلام حیدر بھائی نے, یہ شب جمعہ کی تیاری. یہ شب جمعہ جو کمنگ شب جمعہ, اس کے اندر ولادت ہے شہزادی کونین سیدہ نساء عالمین جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا وسلم. تو پروگرام بھی سن لیجئے گا کہ چونکہ شب جمعہ بھی ہے تو دعائے کمیل اور حدیث قصا بھی ہوگی اور یہ جشن بھی ہوگا. تو بجائے 7:30 بجائے 8 بجے کے, ایکچوئل ٹائم تو 8 بجے, اس شب جمعہ 7:30 بجے پروگرام شروع ہوگا. اور 7:30 سے لے کے تقریباً 40 منٹ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھی جائیں گی, اور پھر 15-20 منٹ شاید آدھا گھنٹہ قصیدے خانی ہوگی, اور پھر 40-45 منٹ میرا بیان ہوگا. اور یہ بات میں یاد دلا دوں کہ اتوار کے پروگرام میں بھی اب بہت کوشش کی جا رہی, لیکن شب جمعہ میں تو ان الحمدللہ اب تک ہم بالکل وقت کی پابندی سے پروگرام شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ 8 بجے کا وقت ہے, کچھ لوگ 8:05 آتے ہیں, کچھ 8:10 آتے ہیں, لیکن 8 بجے پروگرام شروع ہو جاتا. اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر رہا کہ منٹ اور سیکنڈ کی درستگی کے ساتھ, لیکن الحمدللہ اب تک ہم نے اس کو مینٹین رکھا. کیونکہ اس کے لیے بہت آسان سی بات کہ چونکہ میں مجمع کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھتا ہوں, کیونکہ میرا ڈائریکشن قبلہ رہا ہوں, پورا ہال بھرا ہو یا کوئی آدمی نہ ہو، میرے لیے تو ایک ہی ہے نا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. فرق ہوتا ہے جہاں لوگ سامنے ہوں، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. تو شب جمعہ اب تک یہ سلسلہ رہا ہے کہ آج ٹھیک وقت پہ پروگرام شروع ہوتا ہے تو دعائیں بھی ٹھیک 7:30 پہ شروع ہوں گی اور 40 منٹ کے اندر مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. سب 8 سے 9:15 کا مارجن رکھیے، 9:30 سے 9:30 میری تقریر ختم ہونے میں 5-7 منٹ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، اس کے لیے اتنا میں دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن انشاءاللہ زندہ رہا، صحت رہی، 7:30 کا وقت، اس میں یہ ماحول آئے گا کہ شہزادی کی ولادت کے وقت عرب مکے کی عورتوں نے کیا ماحول بنا دیا. کوئی بات کرنے کو روادار نہیں تھا خاندان اہل بیت سے، تھا ہی کون سوچ خاندان اہل بیت میں، تو عورتوں میں تو صرف خدیجہ طاہرہ تھی اس گھر میں، تو بات نہیں کر رہا تھا. لیکن بڑے لوگ وہ ان کے اپنے اپنے کچھ کمٹمنٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ دوسروں کا پریشر بھی ہوتا ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، تو مکے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ اس بات کا اتنا خیال نہیں کرتی تھی کہ ہمارے پیرنٹس نے بائیکاٹ کیا ہے خاندان اہل بیت. جناب خدیجہ 10 سال اس طرح رہی کہ معاذ اللہ بات کرنے کو ترس گئے، مگر شہزادی کی ولادت کے بعد اسی ایج کی جو دوسری لڑکیاں تھیں وہ اکثر کھیلتے کھیلتے آ جاتی ہیں. گھر کے معصومہ کو ان کی ضرورت نہیں، شہزادی کا اپنا لقب محدثہ، وہ ملائکہ سے بات کرتی ہیں، ان کو اس کی کیا ضرورت ہے. لیکن شہزادی کی طرف سے نہیں دیکھنا، ان بچیوں کی طرف سے دیکھنا کہ انہوں نے بہرحال کہیں رشتہ داری کا حق ادا کیا اور کہیں پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا. اب شہزادی ہجرت کر کے مدینے آ گئے اور 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، مکہ مدینے والے ایک ساتھ مل گئے. جس وقت شہزادی مکہ دوبارہ تشریف لائیں آخری حج میں، تو جو اب یہ الفاظ معصومین کے لیے ٹھیک تو نہیں ہے لیکن چونکہ رائج ہو گئے، شہزادی کے بچپنے کی وہ سہیلیاں آئیں، جو ویسے ہی بچپنے کی دوستیاں بعض اوقات بڑی پکی ہوتی، اور یہ تو وہ تھی کہ جنہوں نے اس وقت خاندان اہل بیت کا حق ادا کیا جب ان کے والدین نے ٹوٹل بائیکاٹ کیا تھا. وہ ٹوٹل بائیکاٹ کا واقعہ ہمیشہ ولادت کے موقع پہ پڑھا جاتا، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو جناب سارہ اور جناب مریم وغیرہ تشریف لائیں. تو اس وقت انہوں نے حق ادا کیا. اہل بیت کسی کے محتاج نہیں ہے، لیکن جو اہل بیت کی خدمت کرتا ہے اہل بیت بھرپور طریقے سے اس کو جزا دیتے ہیں. یہاں بھی شہزادی نے جتنا اس دنیاوی حالات میں ممکن تھا ان کو اپنے گھر بلایا، ان کی خدمت، مگر بیٹھے بیٹھے ایک دم شہزادی اٹھی اور کمرے سے باہر چلی. سمجھی کہ کسی کام سے گئی ہیں، میزبان کو گھر والے کو تو کئی کام پیش آتے ہیں، مگر بہت دیر ہو گئی آ ہی نہیں رہی. تو آخر کسی نے خود ہی اٹھ کے دیکھنا، کیا دیکھا، برابر دوسرے کمرے میں تشریف فرما. یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی کہ مہمان یہاں بیٹھے میزبان غائب. یہ تو اتنی عجیب بات ہے کہ ابھی آپ ایک مسئلہ سنیں گے کہ وہاں تک اس کا تذکرہ آ گئے کہ ایسے مہمان کو حق ہے میزبان کی غیبت کرنے کا. لیکن ابھی مسئلہ سننے کے بعد پورا آپ اپنا فیصلہ کیجئے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ بڑی عجیب بات، اہل بیت کے طریقے کے تو بالکل خلاف. وہ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر اگر کافر بھی مہمان آ جائے تو ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں. یہ تو شہزادی کی بچپنے کی وہ سہیلیاں. چنانچہ ایک بات انہوں نے کہا کہ شہزادی یہ آپ وہاں کیوں چلی گئیں؟ کہا تم میری مہمان، تمہیں گھر سے نکالنا مجھے مناسب محسوس نہ ہو اور تمہارے ساتھ میں بیٹھ بھی نہیں سکتی. گھبرا کے کہا شہزادی آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ کہا اس لیے کہ تم نے باتیں کرتے کرتے غیبت شروع کر دی، اور جہاں پہ غیبت کی جا رہی وہاں پہ پروردگار کی طرف سے یہ حکم ہے کہ رحمت ٹھہر ہی نہیں سکتی ہے. یہ تو رحمت للعالمین کے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ جگر بھی غلط ہے، تو خود رحمت کا ٹکڑا. چنانچہ جب فرشتے جہاں نہیں ٹھہر سکتے ہیں تو فرشتے تو جتنے بھی پاک و پاکیزہ ہو، اہل بیت کے مقابلے میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ کیسے ٹھہریں گی؟ شہزادی اٹھ کے چلی گئی، جس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ہماری بہت سی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے معصومین کو بلانے کے نعرے بعض اوقات نتیجہ لے کے نہیں آتے ہیں، ہمارا معصومین کو دعوت دے کے اپنے گھر بلانا وہ پورا نہیں ہوتا، برکتیں وہاں حاصل نہیں ہوتی جہاں حدیث قصہ کا وعدہ کہ جہاں یہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی وہاں یہ برکتیں ہوں گی، کیونکہ ساتھ میں کہیں کوئی غیبت کا سلسلہ چل رہا ہوگا. تو شہزادی اٹھ کے چلی گئی جبکہ گھر آئے مہمان تھے. مہمان کا مسئلہ عام لوگوں سے الگ ہوتا ہے. اہل بیت اطہار ایسے مجمع کو ایک لمحے کے لیے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جہاں پہ حرکتوں کا یہ سلسلہ جاری ہو. مگر میری مجلس ہو اور مگر نہ آئے، کہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے ہر مسئلے کے آگے ایک مگر لگایا. بڑا خطرناک ٹائپ کا مگر ہے، لیکن آج کا مگر آپ کے لیے بہتر ہوگا. وہ کیا ہے مگر؟ وہ یہ کہ ہر قانون شریعت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایکسیپشن یا ایگزمپشن ضرور. وہ غیبت کا بھی مسئلہ، میں نے آج جو آیت شروع میں تلاوت کی 90% مجمع نہیں تھا اس لیے انہوں نے وہ آیتیں سنی بھی نہیں, اور جو تھے بھی تو انہوں نے عربی میں سنی ہے تو اردو ترجمہ میں نے اسی لیے اس وقت نہیں کیا تھا کہ پتا تھا آگے چل کے کرنا ہی پڑے گا بعد والوں کے لیے. اب سن لیجیے آیتوں کا, دو آیتیں. پہلی آیت کی اصول تھی وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے؟ یہ آیت آئی ہے کہ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر رجس وعمل من الشیطان, کہ یہ شراب اور گیمبلنگ یہ نجاست بھی ہے, شیطانی عمل. مگر وَفِيهَا مَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اس میں لوگوں کو کچھ فائدے بھی ملتے ہیں. جب فائدے ملتے ہیں تو اللہ نے کیوں حرام کیا؟ ایک اصول دیا. اِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, کیونکہ ان کی خرابی زیادہ ہے اور ان کے فائدے کم ہیں, اس لیے حرام کر دیا گیا. چنانچہ جہاں کہیں الٹا اصول ہو جائے کہ کسی چیز کی خرابی اگر زیادہ ہو فائدہ کم ہو وہ حرام, اور اگر کبھی فائدہ زیادہ ہو خرابی کم ہو تو وہ حلال ہو جاتی ہے. حتیٰ جو چیزیں بیسک حرام, جیسے شراب حرام, لیکن اگر کوئی ایسا اسٹیج آ جائے کہ جب شراب کا فائدہ زیادہ بڑا ہو جائے, چنانچہ اگر انسان مر رہا ہو شراب پینے کی جو اجازت ہے وہ اسی مسئلے اس آیت کی وجہ سے بھی ہے, اگرچہ دیگر دلیلیں بھی. غیبت میں بھی یہ مسئلہ آتا کہ اگر کبھی غیبت کبھی فائدے والی ہو, اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہو, تو وہ غیبت جائز ہو جاتی ہے. لیکن اس کی زیادہ واضح مثال چھٹے پارے کی پہلی آیت قرآن کریم میں, 1, 2, 3, 4 پارے ایسے ہیں, چار پارے آؤٹ آف 30 چار پارے ایسے ہیں جو شروع ہوتے ہیں اس آیت سے جس میں کوئی فقہی مسئلہ بتایا گیا. قرآن کے پاروں کے نام کس پہ رکھے گئے ہیں؟ جو سب سے پہلا لفظ آتا ہے پارے, مگر چار ایسے پارے ہیں کہ خود بخود اس کے شروع میں فقہی آیتیں آئیں. 5 اور 6, 5 اور 6, 10 اور 28 یہ چار پارے. پانچواں پارا والمحسنات, یہ متا والی آیت جس میں متا کے حلال ہونے کا تذکرہ. اور آخری جو میں نے مثال دی 28 سورہ مجادلہ, وہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان ایک جھگڑا ہو جائے, ایک اختلاف ہو جائے, اس کے حوالے سے آیت آئی فقہی مسئلہ, کہ اگر شوہر بیوی سے کہہ دے تم میری ماں کی مانیں گے. اب وہ تفصیلات نہیں بتا رہا ہوں. چار آیتیں ہیں, چار پارے. پانچواں بھی اس دیواجی زندگی سے ریلیٹڈ ہے متا کا مسئلہ, 28 بھی اس دیواجی زندگی سے ریلیٹڈ ہے طلاق کا مسئلہ, اور پھر دو بچے 6 اور 10 6 and 10 تو ہر ایک کو معلوم ہے خمس کی آیت. قرآن کریم میں خمس کی سب سے اسٹرانگ آیت بہت ہی آسان ریفرنس ہے 10th پارے کی پہلی آیت. اور 6th پارا, 6th پارے کی پہلی آیت, غیبت جہاں جہاں جائز ہے اس میں سے ایک مسئلہ. لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. اب یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا جو تقریر ختم ہو کے مسائل کا بیان. اللہ پسند نہیں کرتا کسی کی برائی کو زبان پہ لانا, الا من ظلم, سوائے مظلوم کے جسے یہ اختیار اور رائٹ دیا گیا کہ وہ اپنے ظالم کی برائی اور خرابی زبان پہ لا سکتا. تو قرآن ایک اوور آل ایک اصول بھی دیا, جنرل اصول بھی, کہ بڑے سے بڑے حرام اور گناہ بھی حلال ہو جاتے ہیں جب اس میں کچھ فوائد بڑھ جاتے ہیں. اور پھر اسپیسیفائی کر کے غیبت کے بارے میں بھی ایک مسئلہ بتایا. لیکن یہ اونلی مسئلہ نہیں, ہمارے علماء حدیثوں کو چیک کرنے کے بعد جو ریلائبل اور اسٹرانگ حدیثیں آئیں اتھینٹک, اس سے 12 ایسی جگہیں نکالی, 12 ایسے مقامات ہیں 12 جہاں پر اتنا شدید گناہ جو ابھی آپ نے سنا, اتنی سخت سزا جو ابھی آپ نے سنی, یہ ساقط ہے, یہ معاف ہے, یعنی وہ گناہ ہی نہیں ہے, وہ جائز. 12. لیکن حضرت امام خمینی کے جملے کو ریپیٹ کرتے ہوئے یہ 12 کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, بس یہی آج کی مجلس کا اختتام. اور چونکہ مسائل کا بھی اچھا خاصا حصہ اس میں کور ہو جائے گا, تو یہ سمجھ لیے کہ ایک سوال و جواب کا سلسلہ چل پڑا ہے, اور آج یہ سوال و جواب ہی کے بدلے آ رہا ہے, کیونکہ بہت سے مومن نے ہم سے یہ سوال کیا بھی تھا کہ مولانا غیبت کی ایسی تقریر ہو, کیا فلا چیز بھی غیبت؟ 12 جگہ. لیکن امام خمینی فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں اسلام نے غیبت کرنا جائز قرار دیا, وہی چہل حدیث کتاب میں غیبت کے چیپٹر کا آخری حصہ, اٹس بیٹر ٹو اوائڈ, بہتر یہ کہ وہاں بھی آدمی غیبت نہ کرے. اور پھر اس کے لیے انہوں نے کئی ریزنز دیے ہیں. ون آف دا ریزن یہ کہ جب ایک مرتبہ زبان غیبت کی عادی ہو جائے گی تو ابھی تو آپ اس کو بڑے کنٹرول کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, کہ بھائی صرف یہاں کی غیبت کرنا کیونکہ اس الاؤڈ وہ غیبت نہ کرنا اس حرام. لیکن جب ایک بار عادی ہوتی چلی جائے گی تو جس طرح سے ہر وہ آدمی جو کسی چیز کا ایڈکٹ ہوتا وہ خود اس بات کو جانتا ہے کہ پھر ایک منزل آتی ہے کہ ڈوز بڑھانا پڑتا ہے, پھر ایک منزل آتی ہے ڈوز بڑھانا پڑتا ہے. شراب اور ڈرگس سے لے کر عام دواؤں اور ٹیبلٹس تک کا یہ اصول ہے. فرماتے کہ ایک وقت میں یہ خود تمہارے کنٹرول سے نکل جائیں گے. اور بھی کئی ریزنز ہیں, کہا غیبت جائز ہے, کوئی گناہ نہیں, نہ قبر کا عذاب ہے نہ آخرت کا عذاب ہے, نہ دنیا میں دعا رد ہو رہی, کچھ نہیں, مگر اٹس بیٹر ٹو اوائڈ جہاں تک ہو سکے. البتہ جائز ہے, گناہگار نہیں ہے, آدمی کے اوپر کسی قسم کا عذاب نہیں آئے گا. ہاں 12 جگہوں پہ جو غیبت جائز ہے اس میں سے کچھ جگہوں پہ واجب ہے, وہاں تو کرنا ہی کرنا ہے غیبت, وہاں یہ نہیں کہ اٹس بیٹر ٹو اوائڈ. تو دیکھیے غیبت جرنل غیبت حرام, 12 جگہ پہ غیبت جائز, مگر ان 12 میں سے بھی 2-3 ایسے ہیں جہاں واجب ہے. تو واجب والا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ, وہ کون سی چیزیں. تو اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیٹیل پڑھوں دو مختصر سے جملے. پہلا یہ ہے کہ حدیثوں میں تو بہت ساری چیزیں, مگر ہر حدیث اتھینٹک نہیں. اتھینٹک حدیث وہ ہوتی ہے جس کے اوپر مرجع فتویٰ دیتا. تو بجائے اس کے کہ میں خود سے پڑھوں یا حدیثیں کوٹ کروں, مرجع وقت کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے, اتفاق سے یہی کتاب سیم کتاب 3 مراجع کی چلی آ رہی ہے. آغائے محسن حکیم کی بھی یہی بک تھی, اور پھر آغائے خوئی کی بھی یہی بک تھی, اور پھر آغائے سیستانی کی بھی یہی بک, اور سیم مسئلہ تینوں بکس کے اندر, یعنی اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں. تو یہ کتاب منہاج الصالحین میں غیبت کے چیپٹر میں وہ پورشن پڑھ رہا ہوں کہاں کہاں غیبت جائز, اور صرف اس لیے کہ آپ کو یہ اطمینان رہے کہ صرف وہ اتھینٹک والی چیزیں پڑھی جا رہی ہیں, فتویٰ اس میں سے پڑھا جا رہا ہے. مگر اس سے میں نے کہا دو جملے کہنا, اس سے ریلیٹڈ دوسرا جملہ جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ غیبت کی ڈیفینیشن میں ایک چیز آتی ہے, وہ سمجھ لینا. ڈیفینیشن آج نہیں آ سکے گی, اگر کہ اس سے پہلے اس کی ایگزامپل آ گئی ہے تو شاید ضرورت بھی نہ ہو, لیکن اگر ضرورت ہوئی تو نیکسٹ سنڈے. ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا, میں اس کو واضح نہیں کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ غیبت کی ڈیفینیشن یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مومن کا عیب بیان کرنا. تو مومن کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی غیر مومن ہیں ان کی غیبت غیبت نہیں ہے, وہ ایکسیپشن والے میں نہیں آ رہا. ایسا نہیں کہ کہا جائے غیبت حرام ہے, ایکسیپشن 12 جگہ نمبر 1 کافر کی غیبت, نہیں. وہ مراجع کے اعتبار سے اس لیے اس کو نہیں بتایا, وہ غیبت کی ڈیفینیشن میں شامل ہی نہیں, یہ احترام صرف کلمہ گو کا رکھا گیا. تو نان مسلم کی غیبت یا غیر مومن کی غیبت غیبت کا حصہ ہی نہیں. لیکن امام خمینی کی وہ نصیحت اپنی جگہ نان مسلم کے بارے میں بھی کہ جہاں جہاں اسلام نے اجازت بھی دی تو جب تک کہ واجب نہ ہو جائے اپنی زبان کو اس سے بچاؤ. اچھا اب دیکھیے کہ مومن کی غیبت حرام, یقیناً بار بار ذہن میں آئے گا کہ غیبت کہتے کسے ہیں, لیکن جیسا میں نے کہا چونکہ یہ پہلے بیان بھی ہو چکا ایگزامپل کے ساتھ, تھوڑا ہر آدمی کے ذہن میں کنسپٹ بھی ہے, اس لیے اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیپٹر ہے کہ غیبت جائز کہاں. اس کو میں بتا دوں تو اس کے بعد پھر وقت بچا نیکسٹ سنڈے تو غیبت کی تعریف دوبارہ ریپیٹ کریں گے. اور ابھی جو جملہ میں نے کہا کہ غیبت کی ڈیفینیشن میں شامل ہی یہ کہ غیبت تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو مومن کا ہے بتایا جائے, اس کے لیے ایک اشارہ میں اور دیے دے رہا ہوں. اچھا یہ میرے ہاتھ میں یہ جو پیجز ہیں یہ شیخ مرتضی انصاری کی شورہ آفاق کتاب المقاصد, یہ وہ کتاب ہے جس کے بغیر مرجع تو بہت دور کی بات ہے, کوئی مجتہد بھی نہیں بن سکتا. مجتہد تو دور کی بات, کسی کو عالم بھی نہیں کہا جا سکتا. اور ہر مجتہد پہلے یہ کتاب پڑھاتا ہے حوزے میں, جب ثابت ہو گیا کہ وہ یہ کتاب سمجھ سکتا ہے اس کے بعد اس کو مجتہد مانا جاتا. تو اس کے اندر ایک اور چیز کو بتاتے ہوئے ایک جملہ آ گیا ہے, اس کو میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ یہ چیز اور زیادہ آپ کے لیے واضح ہو جائے. کون سی چیز؟ کہ غیبت کی تعریف کے اندر فقط اور فقط مومن آتا ہے, غیر مومن نہیں آتا. اب جملہ سنیے تاکہ یہ والے مسئلے کی مکمل اہمیت آپ کے لیے واضح ہو جائے. اچھا وہ بحث یہ لوگ کر رہے ہیں یا ڈیٹیل یہ لوگ بتا رہے ہیں, یہ شیخ مرتضی انصاری, کہاں کہاں غیبت جائز ہے. لیکن اس کے اندر بعض علماء کی ایک دلیل آ گئی، کہاں کہاں قیمت جائز ہے. فرماتے ہیں تھوڑا سا قیمت کی تفصیل میں صفحہ ادھر سے ادھر ہو گیا لیکن مل گیا. جہاں قیمت جائز ہے اس میں سے ہماری لسٹ کے اندر چھٹے یا ساتویں نمبر پر آئے گا کہ اگر کبھی مجتہد یا مرجع سے یا حاکم شرع سے مسئلے کا حل پوچھنا، ایک مسئلہ ایسا آ گیا حل پوچھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ نام لینا پڑے کہ کس آدمی کے لیے مسئلہ پوچھا جا رہا، وہ جائز. ابھی تفصیل آنے والی. فرماتے ہیں کہ تمام مراجع کہتے ہیں کہ استفتا، یعنی مسئلہ پوچھتے وقت، عام آدمی سے نہیں، جو جس سے مسئلہ پوچھنے کا آپ کو حق ہے یعنی مرجع مجتہد، اس سے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ فلاں مسئلے میں شریعت کیا کہتی ہے اس میں نام آ جائے تو جائز. اچھا یہ سب کے نزدیک جائز. فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ الْاِسْتِدْلَالَ عَلَيْهِ، اور یہ جو ابھی ہم نے کہا کہ مسئلہ پوچھنے میں نام لینا جائز، تو اس کے لیے دلیل کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لیے دو دلیلیں. ایک دلیل یہ ہے جو بعض مراجع نے پیش کی. کیا دلیل پیش کی ہے؟ بے حکایت ہند، ہند کا واقعہ نقل کیا، زوجت ابی سفیان، ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی، وَاشْتَكَاهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، جا کر اپنے شوہر کی شکایت پیغمبر کے پاس کی. وقولها، اور اس نے یہ کہا کہ انہ رجل شقی، میرا شوہر ابو سفیان انتہائی کنجوس بخیل مالواڑی ٹائپ کا شوہر ہے کہ لا یعطینی ما یکفین، میری جو ضروریات ہیں جو میرے ایکسپنسز ہیں وہ نہیں دیتا، وہ ولدی میرے اور میری اولاد کے خرچے نہیں دیتا. فلم یر، اب وہ بعض مراجع کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسئلہ پوچھتے وقت نام لینا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فلم یرد، پیغمبر نے رد نہیں کیا، اس سے یہ نہیں کہا فلم یرد غیبت ابی سفیان، کہ کیا کہہ رہی ہے، اپنی زبان کو لگام دے یا خاموش ہو جائے، چپ ہو جا، تو ایک آدمی کی غیبت کر رہی، یہ نہیں کہا. اچھا یہ بعض علماء نے مراجع استدلال پیش کیا. فرماتے ہیں نہیں، ہم اس استدلال کو نہیں مانتے. نو قشا فی ھذا الاستدلال، ہم اس استدلال پر اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ بخروج غیبت ابی سفیان عن محل الکلام، ابو سفیان کی غیبت غیبت سے خارج ہے، وہ غیبت حرام غیبت ہے ہی نہیں، وہ اس کیٹیگری ہی میں نہیں آتا ہے کہ جس کی غیبت حرام تھی. تو یہ کہنا کہ پیغمبر کیوں خاموش رہے، اس سے آپ استدلال پیش نہیں کر سکتے. آپ کا مسئلہ صحیح کہ اگر ضرورت پڑے فتویٰ لیتے وقت تو نام لیا جا سکتا، مگر اس کی دلیل میں جو واقعہ لے کر آئی، یہ واقعہ غلط نہیں ہے، مگر اس سے دلیل کیسے بنے؟ اس کی غیبت کی جا رہی ہے جس کی غیبت اسلام میں جائز ہے، وہ غیبت ہی نہیں. تو خلاصہ یہ جو اصل سوال تھا وہ ایز اٹ از اپنی جگہ رہا کہ غیر مومن کی غیبت حرام غیبت ہے ہی نہیں. پھر اب مسئلہ کیا شروع ہو رہا ہے؟ اب مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ واقعاً جو غیبتیں اسلام میں حرام جو ہیں حرام، اس کے اندر کون کون سی غیبتیں آتی ہیں. اور اس مسئلے کے لیے شیخ مرتضیٰ نے کہا ہندہ اور ابو سفیان کا واقعہ نہیں چلے گا، ہاں دوسری روایت چلے گی، وہ انہوں نے نقل کی ہے، وہ انشاءاللہ موقع ملا تو جب لسٹ کے اندر ساتویں نمبر پر آئے گا فتویٰ لینا، وہاں پہ وہ واقعہ بتاؤں گا. اب آئیے سٹارٹ کریں جہاں سے قرآن کریم نے سٹارٹ کیا، یعنی اب ظالمو. اب یہ میرے پاس آغائے سیستانی کی کتاب ہے جو سیم ٹو سیم آغائے خوئی کی بھی کتاب، اور بالکل اسی طرح یہ آغائے محسن الحکیم کی بھی کتاب ہے. اس کا جملہ فرماتے ہیں وقت تجوز الغیبہ فی موارد، کئی موقعوں پر غیبت جائز، جو ٹوٹل 12 بنتے ہیں، ان میں سے نمبر 1 الظالم لغیره فیجوز للمظلوم غیبته. اگر کوئی آدمی آپ پر ظلم کرے، آپ مظلوم، تو ظالم کی غیبت اسلام نے جائز قرار دی. اور چونکہ اس کے لیے بالکل واضح طور پر قرآن کریم میں وہ آیت آئی ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ برائی کو تمہاری زبان پہ نہیں سننا چاہتا سوائے اس کے کہ تم اگر مظلوم. اچھا اب پہلا موقع یہ آ گیا کہ جہاں پہ ظلم کیا جائے وہاں پہ حق ہے اور وہاں پر اجازت ہے. قرآن کی آیت کے علاوہ بھی اس کے لیے ہمارے پاس اور کئی دلیلیں ہیں، میں سب کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ظلم کسے کہتے ہیں؟ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ ظلم کے اندر یہ آ گیا کہ کسی نے آپ کو جسمانی طور پہ نقصان پہنچایا یا مارا پیٹا، توہین کی یعنی گالی دی، مال چھین لیا، آپ کا کوئی حق ادا نہ کیا، یا مثلا وان تفسیر العیاشی، اب اردو میں لفظ عیاشی کتنا برا ہے لیکن عیاشی ایک بہت اچھا عربی کا نام اور ہمارے بہت ہی اہم عالم اور صحابی امام عیاشی جو امام کے زمانے میں تھے، ان کی تفسیر عیاشی بہت مشہور، تو اس لیے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی خاص طور پر غیر شیعہ کہتے ہیں وہاں دیکھو یہ شیعوں کو یا عیاشیوں کی تفسیر پڑھا کرتے ہیں، تو خیر وہ انتہائی جاہل آدمی کوئی ہوگا، اس لیے کہ جو عربی جانتا وہ دشمن اہل بیت بھی جانتا ہے کہ عیاشی کے کیا معنی. فرماتے کہ امام فرماتے کہ من اضاف قوما، اگر کوئی آدمی لوگوں کو اپنے گھر دعوت کے لیے بلائے، گھر شرط نہیں ہے، لوگوں کو ضیافت اور دعوت کے لیے بلائے، فاسا ضیافتہم، لیکن دعوت کے اندر ان کے ساتھ برا سلوک کرے، فہوا ممن ظلم، یہ ان اس کیٹیگری میں آ گیا جس پہ ظلم ہوا ہے، فلا جناح علیہم، بس ان مہمانوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما قالو فی ہے، جو کچھ وہ اس میزبان کے بارے میں کہیں. اور یہ حدیث ایک بار نہیں آئی بلکہ کئی جگہ یہ حدیث آئی، چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث ہمارے پاس موجود، ان زید ینزل بالرجل، کسی آدمی کے پاس کوئی مہمان آیا، فلا یحسن ضیافتہ، اور اس نے اس کی اچھی دعوت نہیں، فلا جناح علیہ، کوئی حرج نہیں، فی ان یذکرہ بسوئے ما فعلہ، اگر وہ اس کا ذکر کرے کہ جتنا اس نے اس کے ساتھ برائی کی. لیکن یہ دعوت والی بات میں یاد رکھیے گا، یہ اس وقت کہ جب واقعا اس نے آپ کو دعوت دے کے بلایا اور واقعا صحیح سلوک نہیں کیا. اگر آپ کو نہیں بلایا آپ خود گئے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ اس کا کوئی قصور نہیں، یا جیسی دعوت عام طور پہ لوگ کرتے ویسی تو اس نے کی، لیکن جو آپ توقعات لے کے گئے تھے مثلا وہ توقعات پہ پورا نہ اترا، یہ ظلم نہیں. دعوت تو صرف ایک چیز کو سمجھانے کے لیے آ گیا، ورنہ اصل مسئلہ ہے مظلوم کو یہ اختیار ہے کہ وہ ظالم کی غیبت کر سکتا ہے. لیکن اس کے بعد آغاز سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر احتیاط واجب ہے کہ پہلے اس بات کی تصدیق کر لی جائے کہ واقعا جس کو ہم ظلم سمجھ رہے ہیں یہ ظلم ہے بھی کہ نہیں. اس لیے کہ عام حالت میں تو ٹھیک ہے ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے، کیا عام حالت کسی نان مسلم نے آپ کے ساتھ کوئی عمل کیا، کسی غیر مومن نے کوئی عمل کیا، وہ آپ بتا سکتے ہیں ظلم ہو کہ ظلم نہ ہو، ویسے ہی جائز. مومن نے کیا اور ایسا سلوک آپ کے ساتھ کیا کہ واقعا ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ ظلم، وہ بھی ٹھیک، لیکن جہاں ذرا بھی ڈاؤٹ فل وہاں پہ جب تک اسے کنفرم نہ کرائیں. یہاں پہ آپ کو میری وہ مجلس یاد آ رہی ہوگی جسے میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جس میں میں نے دعا کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھا تھا، اور وہ واقعہ اگرچہ مکے کا تھا، طواف خانہ کعبہ کا تھا، لیکن یہ عام زندگی میں بھی کبھی ایسا ہوگا، بلکہ اکثر ایسا ہوگا، یہ دو بزنس پارٹنر میں جھگڑا ہوا، دونوں آپ کے پاس اپنی سٹوریاں لے کے آئیں گے، آپ کو دونوں مظلوم لگیں گے. یہ تو وے آف پریزنٹیشن ہے نا. اچھا یہ بہترین اس کی مثال یہ بھی نہیں ہے، بہترین اس کی مثال ہے ساس بہو کے جھگڑے. جب ساس آ کے بتائے گی کہ اس کے بہو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو واقعا آپ کا دل چاہے گا کہ ایسی نامعقول بہو کو تو خود ہی گردن مروڑ کے مار دیا جائے. لیکن جب بہو آ کے بتائے گی کہ اصل کہانی کیا تھی، آپ کو لگے گا ساس انتہائی نامعقول. اب وہاں یہ جو اس قسم کے کیسز جو بہت کامن، وہاں پر بات ہو رہی ہے خود ساس کی یا بہو، اس کے لیے ضروری کہ آغائے سیستانی اور آغائے خوئی کے اتنے سے جملے کو لے کے نہ دوڑ پڑے کہ جی وہ اجازت ہے مظلوم کو، میں مظلوم، بلکہ ایسے معاملات میں کہ جہاں پر دو پارٹیاں اس طرح انوالو ہوتی ہیں کہ شک رہتا ہی رہتا. مثلا ساس اسے بھی ظلم سمجھتی کہ جی دیکھیے میری بہو شوہر کے ساتھ چلی گئی، مجھ سے پوچھا بھی نہیں اس نے. اب بہرحال شریعت کے اعتبار سے تو یہ ظلم نہیں، لیکن ساس جس ماحول کی پلی بڑھی وہاں انتہائی گستاخی مانی جائے گی کہ بہو وہ اونچی ہیل کی سینڈل پہن کے اور وہ نیا پرس خرید کے مارک سے خرید کے لائی یا ٹارگیٹ سے کھٹ کھٹ کرتی چلی جائے، ساس کو اتنا بھی نہ بتائے کہ میں کہاں جا رہی ہوں. لیکن اب جتنا بھی ہمیں یہ بد اخلاقی لگے، بد تہذیبی لگے، ظلم تو نہیں. تو جہاں بالکل واضح 100% شیور ہے ہر آدمی جانتا ہے ظلم ہے، وہاں تک تو یہ مسئلہ بالکل ٹھیک، باقی اس کی تصدیق کرانا. دوسرا موقع آسانی فرماتے ہیں، دوسرا موقع جہاں غیبت جائز، اس کو میں جلدی جلدی لے کے چلتا ہوں کیونکہ مسائل میں ہمیشہ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ذرا تشریح میں چلے گئے تو بات سے بات بات سے بات بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے. یہ بہت اہم ہے. المتجاہر بالفسق, ہر وہ آدمی جو کوئی گناہ کھلن کھلا کرتا, جو اپنے گناہ کو چھپاتا نہیں, اس کا گناہ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اگرچہ اس کے اندر مراجع میں ایک اختلاف ہے. بعض مراجع کہتے ہیں جو آدمی کھلن کھلا گناہ کرتا ہے اس کا ہر گناہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. جو آدمی کھلن کھلا اوپنلی گناہ کرے, کچھ گناہ تو وہ بھی چھپا کے کرتا ہو, بعض مراجع کہتے ہیں کہ اس کا ہر گناہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. جیسا کہ شیخ مرتضی انصاری نے لکھا کہ صاحب الحدائق, حدائق الناظرہ کتنی زبردست ہماری کتاب, ان کا یہی نظریہ تھا. اور مرحوم آغا خوئی کا بھی شروع میں یہ نظریہ تھا, 70s اور لیٹ 80s تک. لیکن بعد میں آغا خوئی نے بھی اپنا فتویٰ بدلا, اور آغا سیستانی کا تو پہلے دن سے یہ فتویٰ ہے. کیا؟ یجوز و اختیابہ, کھلم کھلا گناہ کرنے والے کی غیبت جائز, لیکن فی غیر العیب المستقر بھی, اس عیب میں جو کھل کے کر رہا ہے چھپے ہوئے گناہ میں نہیں. آغا خوئی نے لیٹ 80s میں یہ جملہ شامل کیا. پہلے وہ کہتے تھے کھلم کھلا گناہ کرنے والے کی ہر غیبت جائز, بعد میں انہوں نے کہا نہیں, حدیثیں دیکھیں تو اس نظریے پہ پہنچے. آغا سیستانی ان کے شاگرد پہلے دن سے ہی یہ نظریہ رکھتے ہیں. اگر پورے دو صفحے کی بحث شیخ انصاری نے کی ہے کہ یہ فتویٰ یا یہ نظریہ کہاں سے شروع ہوا, دلیل کیا, مجتہد کا اپنا خیال نہیں, لیکن ٹائم بھی نہیں ہے, ضرورت بھی نہیں. صرف اور صرف دو روایتیں کیونکہ ایک ایک لائن کی. فرماتے ہیں وفی وقد وردہ فی الاخبار المستضیفہ, بے شمار روایتوں کے اندر ایسے آدمی کی غیبت کو جائز قرار دیا گیا. منہا, ان میں سے قوله علیہ السلام, ایک حدیث امام یہ کہ اذا جاہر الفاسق بفسق, جب گناہگار گناہ کرے اور اتنا بھی لحاظ نہ کرے کہ گناہ چھپاؤ, کھل کے گناہ کرے, فلا حرمت له ولا غیبت, نہ اس کا کوئی احترام کیا جائے گا نہ اس کی غیبت مانی جائے گی, وہ غیبت نہیں. دوسری حدیث قوله علیہ السلام جو نہج البلاغہ کے آخر میں بھی ہے, من القا جلباب الحیا فلا غیبت له, جو خود ہی حیا کے پردے کو ہٹا دے, جو خود ہی شرم و حیا کا پردہ اٹھا دے, فلا غیبت له, اس کی غیبت اب غیبت نہیں ہے, بالکل اجازت. اور تیسری روایت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ آگے ایک اور چیز میں کام آ رہی ہے. وفی روایت ابو البختری, ابو البختری ایک بہت اہم راوی ہیں, ان کی روایت سلاست پیغمبر کی حدیث ہے, لیسا لہم حرمہ, تین ایسے آدمی ہیں کہ جن کا کوئی احترام نہیں, صاحب و ہوا مبتد, اسلام میں کوئی بدعت پیدا کرنے والا, والامام الجائر ظالم حکمران, والفاسق المعلن بفسقه, ایسا گناہکار جو معلن اعلان کر رہا ہے, اوپنلی کھلم کھلا اپنے گناہ کو ظاہر کر رہا. یہ دو چیزیں ہو گئیں, اہم ترین تو دو یہی. بس زیادہ میں آج آپ کا وقت نہیں لوں گا, ایک دو جملے اس کے حوالے سے. تو پورے مسئلے کا خلاصہ یہ بنا کہ ہر وہ گناہ جو مومن لوگوں کے سامنے کرتا, کسی سے چھپانے کی زحمت گوارا نہیں کرتا, یا تو وہ گناہ کو گناہ نہیں مان رہا, یا یہ کہ وہ کہتا مجھے کوئی فکر و پرواہ نہیں ہے گناہ کی, یا کوئی بھی وجہ, وہ کم از کم اس کا یہ گناہ آپ دوسرے لوگوں کو بتا سکتے ہیں. جیسے اگر کوئی جینین ریزن نہیں, اچھا اب ایک جملہ اور کہہ, اچھا اب یہ آدمی جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے, چاہے چھوٹا سا بھی گناہ کر رہا ہو اجازت, اور اگر کوئی آدمی بہت بڑا گناہ کر رہا ہے لیکن اپنے گناہ کو چھپاتا ضرور ہے, گرچہ ویسٹرن ماحول میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا آدمی اچھا جو لوگوں کے سامنے وہی تنہائی میں, جو تنہائی میں وہی لوگوں کے سامنے, کہا جاتا ہے دوسرا آدمی تو ہپوکریٹ, ہمارے سامنے بگلا بھگت بن کے آتا ہے, گھر کے اندر کیا کچھ کرتا. مگر یہ میڈیا کی خرابیوں میں سے ایک خرابی, کہ گناہ کو ثواب اور ثواب کو گناہ, اچھے کو برا اور برے کو اچھا بنا کے دکھا رہے. اسلام میں ہپوکریسی کی یہ تعریف نہیں, اسلام کہتا ہے اول تو گناہ نہ کرو, اور اگر کرنا ہی ہے تو چھپا کے کرو, وہ اللہ کو پھر بھی پسند. چنانچہ چھوٹا گناہ کرنے والا اگر کھل کے گناہ کر رہا اس کی غیبت جائز, بڑا گناہ کرنے والا چھپا کے گناہ کر رہا ہے اس کی غیبت نہیں کر سکتے. ایک آدمی ہمیں پتا ہے گھر کے اندر شراب پیتا ہے, گناہ کبیرہ کر رہا, آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے اگر وہ اپنے گناہ کو چھپا رہا, لوگوں کو نہیں ظاہر ہونے دے رہا. اور ایک آدمی مثلا داڑھی شیو کر رہا, گناہ صغیرہ لیکن بغیر جینین ریزن کے کر رہا, آپ لوگوں کو بتا سکتے, البتہ صرف یہ گناہ. اسی طرح سے ہر عورت بے پردہ, بے پردہ اور ایک عورت نعوذ باللہ زنا کا عمل انجام دیتی ہے لیکن وہ زنا والی اپنے گناہ کو چھپا کے رکھتی ہے. اور یہ بے پردہ تو کھلے کھلے گناہ ہوگی, ہر جگہ اس طرح چلی آتی, اس کی قیمت کس گناہ میں جائز؟ ہاں اس کے دوسرے عیب نہیں بتا سکتے, اور اس کی قیمت اس گناہ میں بھی جائز نہیں. کیوں؟ میڈیا آپ کے ذہن میں کتنا ہی ہو, میڈیا ہی نہیں پورا ویسٹرن کلچر اس بات پہ بیس کرتا کہ جی آدمی کی زندگی جیسی گھر میں ہو ویسی باہر ہو تو کوئی حرج نہیں. لیکن پھر میں نے کہا یہ مزاج اسلامی کے خلاف ہے, کہتے ہیں گناہ کو پروپیگیٹ کرنا وہ خود بھی ایک گناہ, اگر کرنا ہی پڑے گناہ تو اسے چھپا کے کرو. اس کے ریزن آئندہ تقریروں میں آئیں گے, آج وقت میں نے ذرا زیادہ ہی لے لیا, اگر 12 میں سے صرف 2 باتیں آئیں گی, مگر ایک تیسری بات اور بتا دوں اور اس کے بعد باقی 9 باتیں انشاءاللہ آئیں گی. تو یہ 2 باتیں ہوئی کہ چھپا ہوا گناہ کرنے والا بہت بڑا بھی گناہ کرے لیکن وہ چھپا رہا اور آپ کو پتا چل گیا, آپ کو حق نہیں کسی کو بتا اگر مومن, اور چھوٹا گناہ کرنے والا اپنا گناہ چھپا نہیں رہا یا گناہ ہی ایسا کر رہا ہے کہ چھپا نہیں پا رہا, تو ایٹ لیسٹ یہ والا گناہ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. مگر یہ جائز غیبت میں سے ہے جس کے بارے میں حضرت امام خمینی نے فرمایا کہ اٹس بیٹر ٹو اوائڈ دس, بہتر یہ ہے کہ آپ کسے بھی اوائڈ کریں, صرف اور صرف اس لیے کہ ذرا سا بیلنس آ جائے. ایک واجب غیبت کی بھی میں مثال لے لوں, اگرچہ ذرا سا وہ تفصیل چاہتی ہے تو تفصیل بعد میں فرماتے. تیسری غیبت جو جائز ہے نصح المومن, جہاں کسی مومن کو ایڈوائز دینا. پہلے آغا سیستانی کی عبارت پڑھ لی جائے, آغا انصاری کی عبارت نیکسٹ سنڈے کو ہوگی کیونکہ اسی پہ آج کا یہ درس مکمل ہو رہا ہے. فرماتے ہیں فتجوز الغیبت بقصد النصح, نصیحت اور ایڈوائز دینے کے لیے غیبت جائز. خود ہی مثال دے رہے ہیں, کما لو استشارہ شخص, کسی آدمی نے استشارہ کیا, ایک استخارہ ہوتا ہے اللہ سے مشورہ لینا, ایک استشارہ ہوتا ہے عام لوگوں سے مشورہ لینا. تو استشارہ کسی آدمی نے مشورہ لیا, فی تزویج امرأت کہ میں خلا عورت سے شادی کر رہا ہوں, آپ کی ایڈوائس کیا, فیجوز و نصح, تو جائز ہے آپ نصیحت ایڈوائس کر سکتے ہیں. ولو استلزما, چاہے اس کا لازمہ یہ نکلے کہ اظہار و عیدہ, اس کا عید ظاہر کرنا پڑ, اب آپ بتا سکتے ہیں کہ جی اس سے شادی نہ کر دوں. اب اگر ٹھیک ہے وہ اس بات پہ مطمئن ہو گیا کہ فلاں صاحب نے کہا ہے اچھی بات کہی ہوگی خدا آپ, لیکن اگر وہ پیچھے پڑ گیا کہ نہیں بھائی بتائیے کیوں شادی نہ کروں, تو اب کہہ رہے چاہے اس کے نتیجے میں اس عورت کا عیب بیان کرنا پڑے. بل اب یہ تھا کہ جائز فرماتے ہیں اگر وہ مشورہ لے, بلکہ لا یبعد جواز ذلک ابتداء, بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ آپ شروع سے ہی اس کو بتائیں, بدون استشارے, اس نے آپ سے پوچھا بھی نہیں, آپ کو پتا چلا کہ فلاں آدمی فلاں لڑکی سے شادی کرنے جا رہا, کسی نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا, آپ کو بتایا بھی نہیں, آپ سے کوئی تعلق بھی نہیں, آپ سے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا, مگر آپ کو اجازت کہ آپ خود ہی جا کے اس کو بتا سکتے ہیں. کب؟ اذا علم بترتب مفسدا عظیما, اگر آپ کو معلوم ہو کہ شادی کر تو لے گا بعد میں بڑا فساد ہوگا. الا ترک النصیحہ, میں نصیحت نہیں کروں گا, چپ رہوں گا کہ مجھ سے پوچھا نہیں گیا تو میں کیوں بولوں, اور اس کے نتیجے میں بعد میں خرابیاں نکلیں گی, مجھ تک تو خرابی نہیں آئے گی, ان کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی. آپ بتا سکتے ہیں. اب اسی جملے کو, یہ آخری مسئلے کو ذرا سا سیٹ کر دوں اور آپ سے اجازت چاہوں, وہ یہ کہ یہ جو تیسری چیز آئی نا, اس کی 2 قسمیں, اس میں سے ایک جائز والی قیمت, ایک واجب والی. اگر آپ سے مشورہ نہیں مانگا گیا اور آپ کو خود ہی پتا چل گیا کہ وہ جو شادی کرنے جا رہا ہے یہ پرابلم پیش آئیں گے, تو آپ کے لیے اس کے عیب بتانا جائز. جائز کا مطلب آپ کی مرضی ہے, الاؤڈ, پرمیٹڈ, بٹ ناٹ کمپلسری, یہ لازم نہیں آپ کو. لیکن اگر اس نے پوچھ لیا اور آپ کو پتا ہے کہ عیب نہ بتایا تو آگے خرابی ہوگی, تو آپ کے لیے بتانا واجب ہو گیا. تو اگر نہ پوچھا جائے اور آپ کو عیب پتا ہو تو آپ کی مرضی ہے, چاہے آپ بیچ میں انٹرفیئر کریں چاہے نہ کریں, لیکن اگر پوچھ لیا جائے, مشورہ مانگ لیا جائے, تو آپ کو اتنا کہنے کا حق بھی نہیں کہ بھائی میں اس مسئلے میں نہیں بولنا چاہتا. ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ ایسا عیب ہے کہ جس سے فرق نہیں پڑے گا, 19-20 ہوگا, تھوڑا نرم گرم باتیں ہوں گی, پھر ایڈجسٹ ہو جائیں گے, چپ رہیے. لیکن جہاں پتا ہے کہ نہیں, یہ ہنگامے بڑھتے چلے جائیں گے, ہو سکتا ہے طلاق تک محبت آ جائے, ہو سکتا ہے 2 خاندانوں میں بات چیت بند ہو جائے, ہو سکتا ہے وہ وصیت ہو جائے جو اسلام میں حرام ہے مگر ہمارے یہاں رائج, کہ جی میں مر جاؤں تو اس کو میرا چہرہ بھی نہ دیکھنے دینا اور اس کو میری میت پہ بھی نہ آنے دینا، اتنی خرابیاں ہونے جا رہی ہیں. تو اگر آپ سے پوچھا گیا تو آپ کے لیے واجب ہے بتانا. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یہ خالی الفاظ والا عام نہیں ہے کہ جی اگر کوئی لڑکی سے شادی کرو، الٹا بھی کوئی لڑکی والے کہیں رشتہ دے رہے ہو لڑکے کی خرابی آپ کو پتا ہے، سیم مسئلہ ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی کو اپنا مکان رینٹ پہ دے رہا ہے، یہاں کے قوانین میں تو نہیں، پاکستان پتا ہے کہ گیا مکان، فاتحہ پڑھ لیجیے، ابھی ملنے ملانے والا نہیں ہے، آپ کو پہلے سے بتانا. کوئی آدمی کسی سے بزنس کر رہا ہے، وہ تو یہاں کا بھی مسئلہ، بلکہ یہاں پہ شاید زیادہ ہے پاکستان کے مقابلے میں. تو ہم بزنس کر رہے ہیں، پتا ہے کہ ایک پارٹی فراڈ ہے، چیٹر ہے، کھا کھو کے سب بھاگ جائے گی، دوسرا خالی ہاتھ ملتا رہے گا. آپ سے پوچھا نہیں گیا تو آپ چپ رہ سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں، اور پوچھا گیا کہ میں فلاں صاحب سے بزنس کر رہا ہوں آپ بتائیے، تو آپ کے لیے واجب ہے. بہت اہم یہ تیسرا ایکسپشن ہے، اور یہ بہت سارے ہمارے پریکٹیکل پرابلم کو سالو کر دے گا. لیکن مسائل ایک حد سے زیادہ سمجھنا مشکل ہے، اس لیے ہماری گفتگو پچھلے اتوار کے اعلان کے مطابق آج اس وقت ختم ہو گئی. پھر بھی ایک گھنٹہ اور 20 منٹ ہو گیا، پرانی عادتیں چھوٹتے چھوٹتے ٹائم لگتا ہے، تو جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ 1.25 گھنٹے سے کم میں اس کو مکمل کروں گا، ایک آدھ ہفتے میں میں بالکل لائن پر آ جاؤں گا انشاءاللہ. ویسے تو اللہ سے دعا ہے، لیکن اگر میرے گناہوں کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے یہ دعا رد ہو جائے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آج کی گفتگو ختم ہوئی، لیکن احتیاطاً دوران تقریر کا اعلان ریپیٹ کر دو. جو ڈیورنگ تقریر اعلان آیا تھا کہ یہ جو میں رات شب ولادت ہے، چنانچہ 7:30 بجے پروگرام شروع ہوگا، جو 8 بجے ہوتا ہے آج کل 7:30 میں شروع ہوگا، 45 منٹ شب جمعہ کے جو نارمل اعمال ہیں، ویسے 45 سے 2-4 منٹ میں پہلے ختم کروں گا اس میں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ دعاؤں وغیرہ کے ٹائمنگ سارے سیٹ. اس کے بعد 15 منٹ سے آدھے گھنٹے کا مارجن ہے آپ حضرات کے لیے، کہ اس کے اندر قصیدہ خانی وغیرہ، سلام وغیرہ، اور پھر میرا بیان ہے. پوری کوشش ہے کہ 9:30 میں پروگرام مکمل ہو جائے. 5-7 منٹ کا مارجن میں آپ سے چاہتا ہوں، اور یہ یاد رہے کہ یہ ولادت کی محفل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ٹائم کے حوالے سے یاد دلا رہا ہوں. شہادت کی مجلسوں میں ہے کہ مصائب کبھی لمبے ہو جاتے ہیں، کبھی چھوٹے رہ جاتے ہیں، ولادت میں تو اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ اچھا اسی حوالے سے ایک اور اعلان کر دوں، وہ یہ ہے کہ غسل و کفن سکھانے کے لیے یہاں 4 کلاسیں رکھی گئی تھی، وہ لاسٹ فرائیڈے کو سلسلہ مکمل ہو گیا. اس فرائیڈے کو اس حوالے سے کوئی پروگرام نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے فرائیڈے کی وجہ سے فرائیڈے بھی آنا بند کر دیا اور تھرسڈے بھی آنا بند کر دیا. جی تھرسڈے کیوں نہیں آئے؟ کہا وہ تو فرائیڈے کو کلاس ہے، اس میں آنا ہے. فرائیڈے کو کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ جی وہ تو تھرسڈے کی دعائیں کمیل تھی اس لیے نہیں آئے. تو اب یہ سلسلہ ختم، اب فی الحال ایک ہی پروگرام ہے اس جمعرات کا انشاءاللہ. غیبت کے حوالے سے جو میں نے کہا تھا کہ کم از کم مجھے 5 تقاریر چاہیے، وہ اسی لیے کہا. اب کتنے ٹیکنیکل باتیں رہ گئی، یہ لسٹ کمپلیٹ کرنے میں آدھی تقریر ہو جائے گی. غیبت کی ڈیفینیشن مراجع کے نزدیک، غیبت کا کفارہ اگر غیبت کر بیٹھے تو کیا کرنا، اور غیبت سننے والے کی رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی کیا، یہ ساری اہم چیزیں، ورنہ تقریر کا فائدہ نہیں. کہ آپ نے ایک نامکمل بات سنی، یہ پتہ نہیں چلے کہ پریکٹیکل لائف میں کس طرح سے اس کو امپلیفائی کیا جائے، اس کا امپلیمنٹ کیا جائے. ہماری یہ تقریر ختم ہوئی، لیکن چونکہ ہمارے پاس ایک خبر یہ، پنجتن سینٹر میں شیخ مہندی نجفی صاحب قبلہ نے بہت ساری اپنی خدمات دی تھیں، اور پچھلے سال وہ بیمار ہوئے، غالباً پیرالائز کا بھی ان پہ اٹیک ہوا. برادر محترم افتخار شاہ صاحب کا ان سے کانٹیکٹ تھا، وہ تفصیل بتا سکیں گے. شیپٹن ہاسپٹل میں تھے، ابھی بھی ہیں، اور کچھ عرصے ابھی بستر ہی پہ رہیں گے. تو ایک تو ان کے حوالے سے، اور دوسرا 2-3 اور شفا مریض کے حوالے سے التماس آئی ہیں، حیدر واڈیے صاحب ہیں، پھر ہمارے برادر محترم ندیم رضوی صاحب بھی فلو کی وجہ سے خواہش کے باوجود نہیں آ پائے، اور بھی کچھ لوگ ہیں. تو 3 مرتبہ امن یجیب ان کی شفا یابی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. پروردگارا تیرے اس وعدے کا واسطہ کہ پریشان حال جب پریشانی کی شکایت کرے گا تو میں اس کو جواب دوں گا اور اس کی دعا قبول کروں گا، اور پریشانی یکشف السوء، پریشانی کو دور کروں گا. خدا بندہ ہمارے ان تمام بیمار صاحبان ایمان کو شفائے کاملہ عطا فرما. اس کے علاوہ بھی جو پریشان حال خصوصاً جو لوگ یہاں تشریف لائیں ان میں سے یا پوری دنیا کے مومنین اور مومنات میں سے ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ ان کے ماننے والوں اور آج کے اس درس میں آنے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت و دوام عطا فرما, جنہیں اولاد کی کوئی پریشانی ہے ان کی اس پریشانی کو دور فرما. پروردگارہ ہم میں سے جو ویزے وغیرہ کے کسی مسئلے میں یا کسی تعلیمی مسئلے میں پریشان ہیں ان کی یہ پریشانی بھی دور فرما. شہدائے کربلا کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین, خصوصاً اس گزشتہ مہینے میں پنجتن سینٹر کے اراکین کے گھروں میں جو اموات ہوئی, ان سب کو اعلی علین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما, اور ہماری ہر مصیبت و پریشانی کے ہمیشہ ہمیشہ خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ, تین مرتبہ سورہ قل ھو اللہ, تمام مرحوم مومنین و مومنات خصوصاً جو لوگ آج کے اس درس میں آئے ہیں, ان محترم حضرات اور ان خواتین کے تمام مرحومین, اور حالیہ دنوں میں جو انتقال اور جو اموات ہوئی ہیں ان کے حوالے سے خاص طور پر کراچی کے مومنین مرحوم مولانا محسن صاحب قبلہ ماٹن روڈ والے, ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, تین مرتبہ سورہ قل ھو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اور آخری اعلان کہ آج سے وہ اتوار ہے جب فی الحال نماز جماعت کا سلسلہ اس لیے ملتوی کیا جا رہا ہے کہ ایک گھنٹہ بلکہ اس سے بھی دو تین منٹ زیادہ ابھی باقی ہیں, تو آپ آرام سے ایک دوسرے سے مل کے باتیں کر کے چائے پی کے بھی نماز تک اپنے گھروں تک پہنچ سکتے ہیں. یہ سلسلہ انشاءاللہ ملتوی رہے گا, جب ایک گھنٹہ ٹائم آگے بڑھے گا تو ظہرین کی نماز جماعت شروع ہو جائے گی جو ہر سال کا دستور ہے. آئیے زیارت امام بھی اس عظیم عبادت کو بھی انجام دے لیں.